بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے ایک بار دوبارہ توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئے پروگرامز اور نئے موضوعات اور نئی شخصیات کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں موجود سوالات کو جواب دے سکیں. اس ماہ رمضان میں ایک جو اتفاق آپ کہہ لیں کہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کے اندر شہید مرتضیٰ مطہری جیسی عظیم شخصیت کی شہادت 1 مئی کو ہوئی، اور وہ ماہ رمضان کے اندر ہی آ گئی جو کہ آج کی دن بنتا ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی کتابیں دنیا کی مشہور ترین زبانوں کے اندر ترجمہ ہو کر بشریت تک پہنچی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے افکار سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. آج ہمارا ایک موضوع یہ ہوگا، اور اس کے بعد چونکہ دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا جو ہے وہ مناسبتوں کا ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اور شہادت امیر علیہ السلام ہے، تو سیرت کے حوالے سے گفتگو ان دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس حوالے سے بھی بعض مقدماتی بحثیں ہیں کہ جن کو آج ہم اپنی اس گفتگو کے اندر پیش کریں گے، اور جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان مباحث کو بیان کرنے کے لیے، ان میں سے ایک آغا جمشید علی صاحب ہیں کہ جن سے آپ پہلے آشنا ہیں پروگرامز کے ذریعے، اور دوسری شخصیت آغا اون حیدر عمران صاحب ہیں کہ جو حوزہ علمیہ قم کے اندر درس خارج کے طالب علم ہیں، اور ہم ان کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے اور وقت دیا کہ ایک اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں. اسی طریقے سے آغا جمشید صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ مناسبت شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسی شخصیت سے کرتے ہیں. آغا جمشید، ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ شہید مرتضیٰ مطہری کی شخصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پوری دنیا ان کے نام سے آگاہ ہے، اور مختلف زبانوں میں ان کے آثار تبدیل ہو چکے ہیں اور منتشر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. شیر مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن شناس، اسلام شناس اور مفکر انسان تھے، اور ایسی شخصیات شاید صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور جس قوم کو ایسی شخصیات مل جائیں وہ قوم خوش نصیب قوم کہلاتی ہے. اور مختلف مثلا زبانوں کے اندر مختلف شخصیات ہیں، لیکن فارسی زبان میں شخصیات اولاً تو بہت زیادہ ہیں، اور ان میں بھی جو مقام شیر مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. شیر مطہری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جب کوئی شخصیت اس حوزے سے یا کسی یونیورسٹی سے یا دنیا سے جاتی ہے تو ان کے شاگردان آتے ہیں، اپنے اساتذہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی کتابیں نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اپنے مطالعہ جہاں تک کر پایا ہوں، شیر مطہری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت ہے جس کی شاگردوں نے نہیں معلوم کی ہے یا نہیں کی، لیکن اساتذہ نے تعریف بھی کی ہے اور ان کے آثار کو نشر کرنے کی کوشش بھی کی ہے.
بالکل ایسے ہی.
مثلاً ہم مثال کے طور پر حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بھی تفسیر کی دنیا میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں، وہ شیر مطہری کے استاد ہیں.
بالکل.
وہ ابھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں جب شہادت کی خبر ان کو ملی تو وہ گریا کر رہے ہیں، اور گریا کے دوران انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ذہنیت کا حامل نہیں تھے، بلکہ ایک غیر معمولی ذہنیت رکھتے تھے، اور جب بھی میرے درس میں آتے تھے میں ایک خاص وجد میں آ جاتا تھا، خاص کیفیت میرے اندر پیدا ہو جاتی تھی. اور مجھے یہ جملہ انتہائی اہم ہے، فرماتے ہیں مجھے اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب میری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ضائع نہیں ہوگا.
بالکل ایسے ایسے.
یہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس قابلیت پر اپنے استاد کو اعتماد
بالکل. اور یہ علامہ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور ویڈیو کلپ موجود بھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، دو کلپ تو میں نے دیکھے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. اور انہوں نے ایک تعبیر تو استعمال کی ہے، اگرچہ چونکہ اردو زبان کے اندر وہ تعبیر مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ علامہ نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے اور اردو میں یہ کلپ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب شہید میرے درس میں ہوا کرتے تھے تو ایک وجد کی اور رقص کی حالت جو ہوتی ہے ایک مثلا وہ پیدا ہو جاتی تھی. یعنی اس مبالغے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر حالت طاری ہوتی تھی کہ اس قسم کا شاگرد میرے درس میں موجود ہے. بالکل.
اسی طرح حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی صاحب کو دیکھیں، جو خود ایک عظیم بلکہ ایک اعظم شخصیت ہیں آج کے دور میں، ان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتی شخصیت. تو وہ بھی اس شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عظیم شہید کی کتابیں کبھی مرنے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کی کتابیں ان کی یاد کی طرح ہمیشہ زندہ رہیں گی.
بالکل.
اور پھر اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انقلاب کے بعد مسلسل شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نشر کر رہے ہیں تو آیا یہ تکرار ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں حق اور حکمت کی باتوں میں کوئی تکرار
نہیں پڑ رہا. ماشاءاللہ. بہت
فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ شہید نے جتنی باتیں بھی کی ہیں، یا حق کی بات یا حکمت
کی بات.
اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، علمی اور ثقافتی معاشرہ، اور ہماری نوجوان نسل آج بھی ان مطالب کے محتاج ہے جو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے جاری ہوئی یا ان کی زبان سے جاری ہوئی ہیں، اور اپنی پاک زبان سے انہوں نے امت اسلامیہ تک پہنچائی.
بالکل ایسے ہی. آپ کی تائید میں عرض کرتا ہوں، آغا بھی تائید کریں گے، کہ بہت عرصہ ہو گیا ہمیں بھی حوزے میں آئے ہوئے، اور ان عقیدتی بحثوں کے اندر کافی عرصہ ہو گیا ہے. یعنی جب بھی ہم ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے آج کے زمانے میں جو شبہات موجود ہیں، اعتراضات موجود ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہم جب کتابیں ان کی پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے آج کے زمانے کو مد نظر رکھ کے شہید نے یہ جوابات دیے ہوئے ہیں.
ایسے ہی ہر کتاب جب بھی پڑھیں دوبارہ
نیا نقطہ ملتا ہے اس کے اندر آ کے،
اگر جو آپ کئی بار تکراری طور پہ پڑھ چکے
ہیں
پھر بھی لگتا ہے کہ نیا مطلب.
جی میرے ایک استاد مثلاً عرض کرتے ہیں کہ ان کی جو جہان بینی پر جو مقدمہ کتاب لکھی ہے انہوں نے 40 مرتبہ اس کو پڑھا، ہر دفعہ اس میں سے ایک نیا نقطہ نکالا اس میں. جی
اسی طرح مقام المحاورے جب حوض المحکوم میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میں نصاب تدوین کروں حوضہ کا تو میں شہید مطہری کے اثار کو جزء لازم قرار دوں.
یعنی
یہ بات دلالت کرتی ہے کہ
یعنی ہر ایک کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ان کی کتابوں کو پڑھیں، تدریسی پڑھیں.
خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، رحمۃ اللہ کو بہت عظیم شخصیت تھے اپنے زمانے کے، ان کے شاگرد ہیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ. جب شہادت کی خبر تک پہنچی تو ان کا وہ فراز ایک لکھا بھی ہے ان کی کتابوں کے
جی جی ہر کتاب کے پیچھے لگا ہوا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ شہید اپنے روح کی طہارت، ایمان کی قوت اور بیان کی قدرت میں کم نظیر تھا.
بالکل
ایسے لوگ جو ان تین صفات سے مزین ہوں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. اور پھر انہوں نے وصیت بھی فرمائی کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے نوجوان طبقے کو، اپنے روشن فکر متعہد
اور ذمہ دار افراد ہیں
ان کو میں وصیت کرتا ہوں کہ شہید کی کتابوں کو ان غیر اسلامی سازشکاروں کے بدلے بھلا نہ دینا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہارے لیے مایہ ہدایت و حکمت ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ جو خود ایک عرفان اور فلسفے مقام بالا رکھتے ہیں اور فقہ میں بھی ایک خاص مقام پر فائز ہیں، وہ جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ان الفاظ میں تائید فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسی شخصیت تھی جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ فقط تین، اب زیادہ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ اساتذہ تو بہت زیادہ ہیں جنہوں نے ان کی تعریف کی. یہ تین جو اپنے دور میں درجے اول رکھتے تھے انہوں نے شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کلمات بیان فرمائے.
صحیح.
اور ان کے آثار کو اگر دیکھیں تو جس طرح فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے ایسے لکھا کہ گویا کہ اب مثلا ہم کتنے سالوں کے بعد اب ان کے آثار کو اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو
کی ہے
کتابوں کے اندر موجود
اور ہے. امام خمینی کا یہ جملہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں اپنے جوانوں کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار بلا استثناء جو ہیں وہ کیا ہیں، قابل استفادہ ہیں. اور یہ بہت اہمیت کا
بہت اچھا لفظ ہے قابل غور لفظ بلا استثناء. جو کچھ شہید کی قلم سے جاری ہوا ہے
وہ حکمت اور حق ہے،
حکمت و حق ہے، مقام المناظر کو جملہ بھی اسی طرف ناظر ہے.
جی جی.
اور شہید نے اگر قرآن میں دیکھا جائے، قرآن نے ایک ملا کا بیان فرمایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کافروں منافقوں سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. شہید کے جتنے بھی آثار ہم نے پڑھے ہیں مجھے آج تک کوئی یاد نہیں ہے کوئی ایک بات انہوں نے کی ہو جس بات میں انہوں نے دلیل ذکر نہ کی ہو. کیونکہ عام طور پر مصنفین جو مشہور مصنف
ان شاء اللہ اس بحث کی طرف آتے ہیں آگے.
میں ایک ایڈ کروں گا جملہ کہ یہی جو جملہ آپ لوگوں نے فرمایا ہے امام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے تھے کسی بھی بات اور بہت محتاط تھے، القاب استعمال کرنے میں ان سب چیزوں میں بہت زیادہ محتاط تھے. تو جب یہ امام جب کہتے ہیں نا کہ ان کے تمام آثار بلا استثناء قابل استفادہ ہیں تو یعنی اس کی اہمیت اور بھی اس شخصیت کو دیکھ کے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا مبالغہ
نہیں ہے.
اور واقعی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے آثار اور تقریباً انہوں نے تمام ہی موضوعات پہ جو اہم موضوعات ہیں اور عصر حاضر کی جو ضرورت بھی ہیں ان سب پہ انہوں نے بات کی ہے، ان سب پہ ان کا قلم بھی جو ہے وہ
اٹھا. بالکل ایسے بہت انشاءاللہ آغا جمشید آپ سے استفادہ رہے گا چونکہ مناسبت ہے تو مختلف سوالات رہتے ہیں ابھی اس شخصیت کے بارے میں کہ ہم آغا اون حیدر عمران صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے مقدمے میں یہ بیان بھی کیا تھا کہ اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ مناسبتوں کے دن ہیں اور دو بڑی مناسبتیں ہیں، امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے. تو بہتر ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر ان معصومین کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں. اور چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک سیرت پہ گفتگو ہونی ہے تو مقدماتی گفتگو کی ضرورت ہے. اب چونکہ رہبر معظم مدظ اللہ العالی نے بھی سیرت کے اوپر بہت سارے گفتگویں کی ہوئی ہیں اور کتابیں ان کی بہت ساری چھپی ہوئی ہیں، تو میں انہی کی شخصیت کو فوکس کرتے ہوئے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو رہبر معظم کی علمی شخصیت پہ روشنی ڈالیں کہ کیونکہ معمولاً جتنا بھی رہبر کو جانا جا رہا ہے ان کی رہبریت کے ذریعے جانا جا رہا ہے، سیاسی بصیرت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ان کا جو علمی پہلو ہے وہ بعض اوقات جو ہے کم رنگ ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پروگرام کے اندر اس کو تھوڑا سا پر رنگ کریں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہبر معظم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا علمی پہلو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا. رہبر معظم شروع سے ہی ایک انتہائی بااستعداد طالب علم تھے اور ان کی ایک خصوصیت یہ کہ جو اجتہاد میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا حافظہ بہت قوی ہے. بعض دفعہ ان کو ایسے بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں پہ ان کو ایک بات ایک بار پتہ ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ 10-15 سال بعد بھی اس ریز بات بھی وہ ان کو یاد ہوتی ہے، ایسی بات جزی بات جو ہوتی ہے وہ بھی ان کو یاد ہوتی ہے. تو یہ حافظہ جو ہے نا یہ اجتہاد میں بہت اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے اور تاثیر ہے. رہبر معظم حوزے میں جو یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مقدمات ہوتے ہیں، پھر ستو اور پھر درس خارج۔ مقدمات اور ستو آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ حوزہ علمیہ میں 10 سال میں کم از کم جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں،
وقت لگ جاتا ہے،
اتنا وقت لگتا ہے۔ جس ان اور کتابیں بھی ایسی ہیں کہ سخت کتابیں، ان کو پڑھنا، ان کو ہضم کرنا، ان کو سمجھنا جو ہے وہ ایک سخت کام ہے۔ ڈیبر معظم نے یہ جو 10 سال کا کورس ہے یہ تقریباً صرف 5.5 سال میں انہوں نے یہ 10 پڑھا ہے، اور بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ ان کے والد محترم جو ہے سید جواد خامنائی وہ خود بھی مجتہد تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ کوشش کی، اور خود انہوں نے ریبر معظم کو پڑھایا بھی، اور وہاں پہ اس وقت جو بہترین اساتذہ،
یعنی جیسے ہی شعور سنبھالا تو دینی تعلیم شروع کر دی تھی،
ایسے ہی ہے جیسے ہی انہوں نے شعور آتا، وہ خود والدہ ان کی ایک مجتہد کی جو ہے وہ بیٹی تھی، تو والدہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں شروع سے ہی آتا، بچپن سے ہی وہ قرآنی قصے جو ہے وہ سناتی تھی، انبیاء کے قصے سناتی تھی، تو قرآن سے ہماری اسی وقت جو ہے نا 4 سال کی عمر سے انہوں نے یہ جو بنیادی تعلیم ہے یہ شروع کر دی۔ اور تقریباً جو ہے وہ آپ یہ کہیے کہ زیادہ زیادہ میرے خیال سے ان کی 15 سال یا 13 سال عمر تھی کہ جب انہوں نے مقدمات جو ہے وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے وہ مکمل کر لیے، اور وہ درس خارج میں، یعنی کہ یہ بہت ہی استثنائی چیز ہے کہ 5.5 سال میں کوئی جو ہے وہ درس خارج میں جو ہے وہ چلا جائے، تو درس خارج میں وہاں انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ ان کے مشہور استاد جو اس وقت تھے وہ آیت اللہ میلانی تھے، آیت اللہ میلانی نے ان کو 19 سال کی عمر میں جب وہ حوزہ علمیہ وہاں پہ ایک مرحلہ آتا درس خارج کا بھی تمام کر کے حوزہ علمیہ قوم کی طرف آنا چاہ رہے تھے، تو 19 سال کی عمر میں انہوں نے ان کے استاد نے ان کو اجازہ روایت دیا ہے۔ اجازہ روایت آج کل حتیٰ کہ یعنی بہت ہی اس میں سخت کام ہے،
اور آج کل اگرچہ متروک ہے لیکن اس دور میں بہت زیادہ اہمیت تھی،
بہت اہمیت کا حامل تھا، اور 19 سال کی عمر میں یعنی کہ ایک استثنائی
ہو جانا۔ تو جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب 6 الحدیث کتاب لکھتے ہیں تو اس اجازے کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنا اجازہ پورا اس 6 الحدیث کی ابتدا میں لے کر آتے ہیں
جی ہاں۔ اچھا اس کے بعد جب قم میں بھی تشریف لاتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت کے معروف اساتید شیخ مرتضیٰ حائری جو مؤسس جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں، آیت اللہ شیخ حائری کے جو ہے بیٹے ہیں مرتضیٰ حائری، ان کے شاگرد رہے ہیں، امام خمینی کے شاگرد رہے ہیں، مسلسل آیت اللہ بروجردی کے دروس میں جو ہے وہ جاتے رہے ہیں، 3 سال انہوں نے ان کے درس خارج میں شرکت کی، آیت اللہ گلپائے گانی کے دروس میں شرکت کرتے رہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ حائری کے حوالے سے ان کے ریبر معظم کے ایک ہم مباحثہ ہیں، وہ اور کلاس فیلو ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں آیت اللہ جعفر شبیری زنجانی، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 25 سال کی عمر میں یہاں سے چلے گئے درس پڑھ کے کچھ عرصے کے لیے مشہد واپس، تو اس وقت وہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ حائری شیخ مرتضیٰ حائری کہ یہ سید علی خامنائی یہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہے، یعنی یہ 25 سال سے پہلے کی عمر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین
ہے، خصوصی وقت دیا کرتے تھے
اور وہ علیحدہ سے
جو
ان کا عمومی درس خارج ہوتا تھا، جو ان کا درس خارج ہوتا تھا اس درس خارج میں آنے سے پہلے لوگوں اعتراض کرتے تھے کہ آپ ایک بندے کے لیے ہم سب کو آپ جو ہے نا انتظار کرواتے ہیں، تو وہ خصوصی درس جو ہے ان کو وقت دیا کرتے تھے۔ پھر بعد کے اگر آپ شخصیات کی تعداد دیکھیں تو آیت اللہ صدوقی جو ہے جب ریبر معظم اور بہت سارے بزرگان انقلاب اسلامی کی جد و جہد کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو جو ہے نا یہاں سے جلا وطن کیا ہوا تھا اور دوسرے شہروں میں بھیجا ہوا تھا، تو یہ جنوبی سستان بلوچستان کے ایک شہر ایران شہر میں غالباً جو ہے نا وہاں پہ ان کو تبعید اور جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو ریبر معظم کو آیت اللہ صدوقی وہاں ملنے جاتے ہیں اور آیت اللہ مکارم کو اس کے بعد ایک اور دوسرے علاقے میں بندر عباس میں، تو وہاں پہ جو میزبان ہے ان کا ریبر کا ہم مباسی بھی اور ریبر سے کافی استفادہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوقی کو میں لیٹ ہو گیا کہیں گیا، تو میں نے رمضان بھی تھا تو میں نے فون کر کے کہا کہ آپ لوگ افطار جو ہے وہ ٹائم پہ کر لیجئے گا، اور جب میں واپس آیا تو ابھی تک ان لوگوں نے افطار نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے افطار کیوں نہیں ابھی تک کیا، تو وہ علمی بحث میں اس طرح سے وہ مشغول تھے اور ایک ایسی واج کی کیفیت میں تھے آیت اللہ صدوقی کہ آیت اللہ صدوقی نے وہاں کہا کہ دست ایشون پوراس، کہ ان کا دامن جو ہے نا وہ علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پھر بعد میں ایک دفعہ انہوں نے کچھ ہدیہ ریبر کو جو ہے وہ پیش کیا انقلاب کے بعد، تو وہ جو خط تھا لفافے پہ انہوں نے لکھا بخدمت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ جو ہے آیت اللہ بن چکے ہیں، تو انہوں نے ایک خاص انداز میں اپنی عینک سے یوں کر کے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ایشون بے مقام آیت اللہ ہی رسیدن۔ تو یا آخری بات عرض کرتا ہوں، آیت اللہ شاہرودی جو ہیں یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ درس خارج کے بہت سارے اساتید حتیٰ کہ اس چیز کے قائل تھے کہ یہاں پہ موجود تمام علماء کی نسبت وہ جو ہے وہ عالم تھے، جن کے بارے میں شہید صادر صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے شہید صادر کی تقریرات لکھی بہوس، اور اس کے اوپر علامہ کا لفظ لکھا ہے، ہمارے ہاں تو علامہ بہت عام ہے لیکن وہاں پہ علامہ کا لفظ اتنا عام نہیں ہے،
یعنی شہید صادر جیسی شخصیت ایک بندے کو علامہ 20 سال کی عمر میں
20 سال کی عمر میں لکھتی ہے، اور وہ رہبر کے ہم مباسد ہیں، وہ کہ جن کو سارے کہتے تھے عالم ہے وہ کہتے تھے میری نظر میں عالم جو ہے وہ رہبر معظم ہے، اور ایک دفعہ مباحثہ ہوا، یہ بدھ کے دن جو ہے نا مباحثہ ہوتا ہے رہبر معظم کا علماء کے ساتھ جو ادھر جاتے ہیں ان کی خدمت میں، تو اس مباحثے کے بعد انہوں نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ یہ جو ہے نا العلم و نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں یہ نور جو ہے وہ رکھا ہے، اور واقعی وہ انہوں نے واجد میں یہ
بالکل بالکل جی ہے، اگر جو کہ علمی کتابیں جو چھپ چکی ہیں رہبر معظم کی، اگر انہی کو انسان مطالعہ کر لے اور پھر دیکھے کہ وہ کتابیں کتنی عمر میں لکھی ہیں انہوں نے، مثلا طرح کلی کے عنوان سے جو کتاب چھپی ہے وہ تقریباً 30 سے 32 سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے یہ درس جو ہے وہ بیان کیے تھے، اور آج جو ہے آج کے زمانے میں جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو آج کے علماء بھی تائید کرتے ہیں کہ کتنی پختہ فکر تھی اس وقت اور مطالب بیان کر رہے
ہیں، انسان 250 سال جو ہے 250 سال
اوپر آئیں گے ہم مفہوم کے اوپر،
یہ کتاب بھی جو ہے یہ آپ دیکھیں تو ایک تو یہ جو فکر ہے ان کے وہ کہتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں یہ فکر میرے ذہن میں آئی ہے، یہ اس وقت 30-32 سال کی،
بالکل ایسے 30-32 سال کی، بھائی عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی عمر ہے ابھی اور اس میں اتنی ناب فکر ان کے اندر آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس شخصیت نے کتنی تیزی سے علمی مدارج طے کیے ہیں، اپنی اس اجتماعی مصروفیات کو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ علمی پہلو کو بھی کم نہیں ہونے دیا، کہ انشاءاللہ رہبر معظم کے حوالے سے ان کی جو کتاب جس کا آپ نے نام لیا 250 سالہ انسان، اس کے اوپر گفتگو ہماری آگے چلے گی۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہماری چل رہی تھی آغا جمشید کے ساتھ، ہم نے ابھی دیکھا آپ نے بیان بھی کیا کہ علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کی، وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تاکید اتنی زیادہ کی جاتی ہے؟
بالکل ایسے ہی ہے، بہت انتہائی اہم سوال ہے کہ بالآخر کون سی خصوصیات جس کی وجہ سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کلمہ بلا استثناء استعمال کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے شاید ہم نے پچھلے گفتگو میں ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بھی کی ہے استدلال کے ساتھ کی ہے، بغیر استدلال کے کوئی بات شہید کی کتابوں میں ہمیں ابھی تک نہیں ملی، ممکن ہے کہیں ہو تو ضرور نہیں ہے، ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے لفظ بلفظ پڑھی ہے اور سارے ان کے اثار پڑھ چکے، ممکن ہے، لیکن عام طور پر ان کی کتابوں کے اندر جہاں بھی کوئی دعویٰ ہے اس دعویٰ کے ساتھ دلیل موجود ہے،
بالکل ایسے ہی اور دلیل کے ساتھ
دوسری بات یہ ہے کہ آغا شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی فکر پر مطمئن تھے، اور اب ہم بھی جب ان کی فکر کو آگے پھیلاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ہم بھی مطمئن ہوتے ہیں، یہ جملہ ممکن ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں بہت سارے ایسے مصنفین ہیں جو شروع میں کتابیں لکھتے ہیں بعد میں آخر عمر آ کر اس کتابوں کو واپس لے لیتے ہیں، اب بھی حوض علمیہ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی سابقہ پہلے دور کی کتابیں لکھی، حتیٰ کہ خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تفسیر المیزان دیکھیں، بعض نظریات سے انہوں نے عدول فرمایا ہے لیکن شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اول سے آخر تک جو افکار پیش کیے ہیں خود بھی اطمینان کے ساتھ اور دوسروں کو بھی اطمینان بخش ہیں،
بالکل ایسے،
اور تیسری جو خصوصیت ہے جناب شہید کی کلام میں وہ یہ ہے کہ سادہ زبان میں، عام فہم زبان میں انہوں نے،
اور یہی چیز ہے جس نے شہید کو اتنا معروف کیا ہے،
بھی کیا ہے عوامی کیا ہے،
کہتے ہیں ادبی زبان میں کہتے ہیں سہل ممتنع،
سہل ممتنع،
یہ کیسے اتنا آسان کہ اتنا آسان کہنا ناممکن محال،
بالکل ایسے ہے، یعنی آپ کی کتابوں سے عام بندہ بھی استفادہ کر سکتا ہے جو چند زیادہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، چند ان چیزوں میں وارد نہیں ہے، لیکن ادھر سے دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، فلاسفر لوگ، وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، عادتاً مثلاً میں پچھلے دو پیغام میں دو پروگرام پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یا کتابیں بہت سطحی لکھی جاتے ہیں یا بہت بلند بالا مرتبہ دے جاتے ہیں، مثلاً آیت اللہ جوادیانی کی کتابیں دیکھیں عام کے لیے، عوام کے لیے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں،
ان کی اکثر کتابیں جو ہیں تخصصی اور اصطلاحی زبانوں پہ ہوتی ہیں، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا،
شہید نے کیا کیا ہے، شہید نے اسی مطالب کو عام زبان میں بیان کیا،
سلیس بیان کیا ہے، سادہ کیا ہے، عمیق لیکن کیا ہے سادہ ہے,
مطلب داستان راستان جو ہے
اس کے اندر ایسا
سادہ نظر آنے والی وہ,
لیکن بہت عمق پایا جاتا ہے,
بہت عمق پایا جاتا ہے, خود بہت تاکید کرتے ہیں.
اور ایک وہی ہے جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ فرمایا ہے کہ شہید نے زندہ موضوعات کو لیا ہے اور پھر ان پر ایسی گفتگو کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں تک وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک منبع اور مصدر.
بالکل, یہ آپ کی تائید میں عرض کروں گا, آپ شاہد ہوں گے, ہم تو چونکہ اس حوزہ علمی قوم کی فضا میں اور ایران کی فضا میں رہ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کہ ضد انقلاب اور جو روشن فکر افراد موجود ہیں کسی بھی شخصیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن شہید مطہری واحد وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندہ گفتگو کر رہا ہے. یعنی بہت ساری ایسی شخصیات کو میں جانتا ہوں کہ جو باقیوں کے نام لینا برداشت نہیں کرتے لیکن شہید مطہری کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, ان کے اوپر لیکچر دیتے ہیں.
اور ایک انتہائی اہم ترین خصوصیت جو شہید کے اثار کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ شہید نے تعقل اور تعبد کو جمع کیا ہے, کیونکہ تعقل اور تعبد بعض اوقات افراطی اور تفریطی,
یہ روشن فکر جو ہے تعقل کی طرف جاتے جاتے تعبد چھوڑ دیتے ہیں
اور پھر جب ایک جگہ پر جا کر مشکل میں پھنس جاتے ہیں وہ فقط تعقل ہوتا ہے, وہ بعض مقامات پر جواب گو نہیں ہوتا.
جی جی,
یا بعض مثلا جو عقل کے مخالف ہوتے ہیں فقط تعبد میں دنیا میں چلے جاتے ہیں, فقط ہم روایات سے لیں گے, مثلا اخباری لوگوں کو دیکھ کر فقط اخباری
جو ہیں
جی وہ لے لیتے ہیں, لیکن بہت سارے مسائل ان کے لیے حل ہونے کے اصل ممکن ہی نہیں کہ وہ حل کر پائیں. لیکن شہید نے کیا دونوں جوانب کو اپنے حساب میں برقرار رکھا, جہاں تعقل کی بات کی ساتھ تعقل کے ساتھ آیات لے آئے, روایات لے آئے, تعبد کو ساتھ.
ایسے یعنی تعقل سے مراد ہماری یہ ہے کہ جہاں عقلی استدلال کی ضرورت تھی, جہاں مثلا برہان کی دلیل کی ضرورت تھی اور یہ استعمال ہو رہا تھا, اس کو بھی ساتھ رکھا, لیکن اس کے ہوتے ہوتے تعبد و تسلیم خم ہونا احکام کے سامنے اس کو بھی جو ہے انہوں ساتھ رکھا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں روشن فکروں کے اندر, مثلا آ کر جب اس تعقل اور استدلال اور عقل اور اس کو زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو جزئی مسائل کے جہاں پہ عقل کی دخالت نہیں ہوتی وہاں بھی سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسے, یہ ایسے کیوں ہیں. تو شہید مطہری نے بیلنس رکھا تعقل اور تعبد کے اندر. جی ہاں,
اور اسی طرح شہید کے کلام کے اندر شفافیت اور صراحت جو کہ بہت کم مصنفین کے, جو اعلیٰ درجے کے مصنفین ہوتے ہیں مفکر ہوتے ہیں انہیں بہت کم نظر آتی ہے, لیکن شہید کے کلام میں شفافیت اور صراحت بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. کسی مطلب کو بھی غموض میں نہیں لے گئے, کوئی ایسا مطلب نہیں ہے جو کسی کے لیے واضح نہ,
یعنی ایسی تعبیریں استعمال نہیں کی ہیں کہ پڑھنے کے بعد اصلا سمجھ ہی نہ آ رہی
ہے.
اور ایک چیز جو شہید نے بات کی اس میں کام کیا, اب اگر ایران میں چاپ ہو چکے پورے آثار اگر اس ترتیب سے دیکھا جائے تو شہید نے آسان سے مشکل طرف سفر کیا. جب مطالب بیان کرنے کا ان کا موقع آیا, آسان مطالب کو شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ جاتے جاتے مشکل, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ادھر قوم میں نور اللہ کی ٹیم ہے جس پر کام کر رہی ہے.
جی جی, میں اشارہ کروں گا اس کی طرف تھوڑا سا مختصر طور پہ. جی ہاں,
اور ایک چیز جو شہید کے اثار میں ہے وہ یہ ہے کہ شہید کے اثار میں مکمل نظام فکر موجود ہے.
بالکل,
کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے ایک خاص چیز لے لیتے ہیں, اور شہید نے بڑی ایک خاص تعبیر اس کے لیے استعمال کی ہے. شہید نے کہا کہ ہم بعض اوقات مسلم اسلامی کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں, مثلا کسی نے اس نماز کی اہمیت کو پکڑا, وہ نماز میں لگا ہوا ہے, اس کو
باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل,
مثلا روزے کی اس نے اہمیت پڑھ لی تو سارا سال روزے رکھ رہا ہے, اگر اس کے بچے جو ہے اس کے نہ کمانے کی وجہ سے مر رہے ہوں یہ روزے رکھ رہا ہے. تو اسلام ایک جو جامع اور مکمل نظام فکر تھا,
شہید نے اس کو مد نظر رکھے,
ایک تھیوری دی ہے.
بالکل, بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو ہے, دلچسپ ہے, انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ جاری رکھیں اس کو. آغا صاحب, جیسا کہ عرض کیا کہ چونکہ سیرت کی بحث میں ہم نے جانا ہے اور رہبر معظم نے سیرت کی بحث کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے, اور ان کی جو مشہور زمانہ کتاب اور عنوان بھی انہوں نے دیا 250 سالہ انسان, اس مفہوم کو پہلے کھول دیں تو انشاءاللہ پھر اگلا سوال آپ کس سے بیان کرتے ہیں.
صحیح, رہبر معظم کہتے ہیں کہ تقریباً 70 کی دہائی میں ان کے ذہن میں جب وہ سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا, مختلف روایات کی روشنی میں الہام ان کو ہوا کہ یہ جو آئمہ معصومین کی جو زندگی ہے, خاص کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے لے کے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کی زندگی کو, تو یہ تقریباً لگ بھگ 250 سال بنتی ہے. اس 250 سال میں اگر ہم ایک ایک امام کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بعض دفعہ آئمہ کی زندگیوں میں تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ان کو فرد فرد کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے خاص حالات میں صرف ان کو جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یوں دیکھیں جیسے کہ روایات میں بھی ہے، اس کی طرف ڈرائیور خود بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ظاہر حدیث ہے کہ کل لہم نور واحد، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک نور ہے، یا کلنا محمد جو ہے تعبیر استعمال ہوئی ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آئمہ معصومین علیہ السلام یہ 250 سالہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے جس نے 250 سال زندگی کی ہے.
بالکل.
اور یہ تسلسل ہے، اصل میں یہ اصل میں انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے، کیونکہ آئمہ معصومین خود اوصیاء ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ اصل میں، اور ان کو زیارت ناموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وارث قرار دیا گیا ہے انبیاء کا، کبھی حضرت آدم کا وارث، کبھی حضرت ابراہیم کا وارث، کبھی ہاں سب کو، اور امام زمان علیہ السلام تک لے کے یہ سارے کے سارے وارث انبیاء ہیں. تو حضرت آدم سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک یہ پوری کی پوری ایک تحریک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ زمین پر وہ اجرا ہو، وہ نافذ ہو، اس کے بارے میں جو ہے یہ ساری کی ساری جدوجہد یہ ہے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی حاکمیت، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی حاکمیت ہو. اگر اس کا خلاصہ کریں پورے انبیاء کی تحریک کا، اور لوگوں کے زمین پر جو ہے وہ عدل اجتماعی، جس کو سوشل جسٹس کہا جاتا ہے، یا قرآن کی اصطلاح میں جسے قسط کہا جاتا ہے، اس کا نفاذ زمین پر، یہ انبیاء کی پوری تحریک کا وہ جو ہے وہ تھا، اور اسی کا تسلسل جو ہے، اسی تحریک کا تسلسل آئمہ کی ہمیں یہ زندگی ملتی ہے. اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو ممکن ہے ایک فرد کہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ صلح کر لی، جبکہ امام حسین علیہ السلام جو
ہے وہ تضاد کا سوال بھی یہیں سے اٹھتا ہے،
یہی سے
ہم کہتے ہیں چونکہ جدا جدا زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی، اور ادھر سے پھر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیوں ہوا. لیکن اگر اس جو آپ نے بیان فرمایا اور رہبر نے عنوان اختیار کیا کہ ہم آئمہ کو الگ الگ نام سے نہیں بلکہ 250 سالہ انسان، ایک ہی انسان ہے 250 سال انہوں نے
زندگی کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے رسول اللہ نے خود 250 سال زندگی کی اپنی رحلت کے بعد. اور اچھا، شخصیت کے واحد ہونے کا جو ہے نا وہ معیار کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کے واحد دیکھیے، اول تو خود احادیث میں واضح موجود ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ایسی مختلف تعبیریں، یا خود امیر المومنین جو ہے وہ نفس رسول ہیں، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ شخصیت، یہ شخصیات، ان کی وحدت ان میں موجود ہے. اچھا، ان کی واحد ہونے کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک فکر اور ایک ہدف، ایک فکر ہو، واحد فکر ہو، وہ ان سب میں حاکم ہے، اور ہدف ان کا ایک ہے، وہ ان سب میں حاکم ہے. تو ان میں یہ اور وحدت، اچھا کیوں ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس شخصیت سے یہ کبھی منحرف نہیں ہو سکتے، کبھی ہٹ نہیں سکتے؟ اس کی وجہ، ایک وجہ ان کی عصمت ہے، ایک وجہ جو ہے وہ ان کا علم لدنی ہے، ان کی بصیرت ہے، وہ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے شہید مرتضیٰ مطہری جو ہے وہ حماسہ حسینی میں کہتے ہیں، یا تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ایک خام اینٹ میں جو عام انسان ایک شفاف آئینے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ امام حسین خام اینٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں کی اصطلاح ہے، یہاں کا ایک محاورہ ہے، کہ یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو عام انسان جن کو دیکھنے سے قاصر ہے، اور واضح ترین شواہد کے ساتھ بھی دیکھنے کا قاصر ہے، یہ بالکل اس میں اغماز کے پردوں میں چھپے ہوئے، اور ان کو بھی جو ہے وہ آئمہ معصومین بصیرت کی وجہ سے ڈھونڈ سکتے تھے. لہٰذا، اور آخری بات جو ہے وہ یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے، جیسے آپ، یہ رہبر نہیں مثال دیے کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کا ہدف ہے یہاں سے، مثال کے طور پہ آپ نے کراچی جانا ہے، اب آپ سفر کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک بار آپ اگر آپ کے ان سب ٹائمز کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو آپ کے وہ کوئی بے ربط سے لگے گا، اور ان میں شاید تضاد بھی نظر آئے. ایک دفعہ آپ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، جا کے ٹکٹ خرید رہے ہوں گے، ایک جگہ آپ جو ہے نا، آپ کو بندہ دیکھے گا کہ آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بس کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے، بس کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، وہ کہے گا یہ سفر کر رہا ہے، کیسا بندہ ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے. پھر وہی بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ بس میں سوار ہوتا ہے، پھر بس سے مثلا اس کو وہاں سے ٹیکسی لینی پڑتی ہے، ایئرپورٹ میں جاتا ہے، ایئرپورٹ سے مثلا وہ کراچی آتا ہے، پھر گھر تک پھر اس کو ٹیکسی لینی پڑتی ہے، ایک جگہ وہ پیدل چلتا ہے. یہ اب وہ مختلف مراحل میں مختلف کام انجام دے رہا ہے،
یعنی جو فضا بن رہی ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے،
عمل کر رہا ہے. لیکن اس پورے ہدف کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے کام اسی ہدف کے راستے میں ہیں. تو آئمہ معصومین کا اگر وہ پورا ہدف ہم دیکھیں، وہ ہدف جو ہے وہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہدف جو ہے وہ پورے کا پورا ہدف کیا ہے، کہ اس ہدف کے لیے آئمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی ساری کی ساری جدوجہد جو ہے وہ
کی تھی اس میں آ کے. یعنی بہت جب سے یہ عنوان سامنے آیا, میں خود بھی بہت سارے تاریخ دانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تاریخ تدوین کی اور ماہر ہیں تاریخ کے اندر, جب بھی وہ 250 سالہ انسان کی تعبیر کو سنتے ہیں تو ہر تاریخ دان ان کی جو ہے رہبر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی ابتکاری ایک عنوان آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر دیا رہبر معظم نے, جو پہلے رہبر سے پہلے کسی نے نہیں دیا.
شہید متحری کا تذکرہ ہو رہا ہے, انہوں نے اپنی, اگر ظاہر آپ نے کتاب اس کا پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں جو سیرہ آئمہ کے عنوان سے ان کی کتاب ہے, اس کتاب میں انہوں نے شروع میں کیا بھی ہے کہ میرے ایک فاضل دوست نے جو ہے مجھے اس طرح متوجہ کیا کہ یہ 250 سالہ انسان, تو شہید متحری بھی اس کو لیتے ہیں. اور پھر آپ رہبر کی جو ہے نا اس پہ نگاہ دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی علمی بات بھی ہو رہی تھی کہ تاریخ میں وہ اجتہاد کے درجے پہ فائز ہیں. دیکھیں ایک دفعہ تاریخ میں جو سامنے کے سامنے چیزیں موجود ہیں,
اس قسم کی باتیں اجتہاد پہ دلالت کرتی ہیں,
اجتہاد پہ دلالت کرتی ہیں, یا سیرہ پہ آپ اجتہاد پہ, یعنی وہ چیزیں کہ جن کو آپ کو انتہائی آپ کا ذہن جو ہے نا بہت ہی اس میں, جو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ ہمارے یہاں غور خوض آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں, بہت ایکیوریٹ ہیں آپ سوچنے میں, اور آپ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں پہنچتے ہیں ایک قضیہ جس میں سے جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہاں واقعی اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن آپ خود اگر عام بندہ اس کو دیکھے یا حتی بعض علماء بھی دیکھے, تاریخ کے علماء بھی, تو وہ ظاہراً اس سے وہ استفادہ نہیں کر سکتے جو رہبر معظم نے استفادہ کیے ہیں, اور اجتہاد واقعاً ان کا نظر آتا ہے.
بہت شکریہ. جیسا کہ باتوں سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بحث ابھی تشنا رہ گئی ہے, اور مقدمے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری ایک مقدماتی نشست ہے کہ ہم اس سیرت کی بحث کو دونوں شخصیات کی نظر سے ہم بیان کریں گے, اور ہمارے یہ جو سلسلہ گفتگو ہے یہ جاری رہے گا, دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور جس میں آپ نے شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, اس کے آثار کی اہمیت کو جانا, اور دوسری چیز جو آپ نے جانی وہ رہبر معظم کی علمی شخصیت اور علمی پہلو کو انتہائی مختصر انداز میں جانا. تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی ان کے علمی مدارج و اجتہاد کو. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ رہبر معظم نے جو سیرت پہ کام کیا ہے آئمہ معصومین کی, ان کو ایک خاص عنوان دیا کہ جو ابتکاری اور ایک نیا کام تھا کہ جو رہبر سے پہلے کسی بھی تاریخ دان و کسی بھی فلسفی اور کسی بھی کلامی کے ذہن میں یہ مطلب نہیں آیا تھا جو رہبر معظم نے بیان فرمایا, کہ اس کو ہم مزید کھولیں گے. اب آپ کی خدمت میں شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے ایک کلپ نشر کیا جائے گا, آپ ان کو ملاحظہ کریں. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے ہم نئے موضوع کے ساتھ, نئے افراد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آیت اللہ شہید مرتضی متحری 3 فروری 1920 میں مشہد کے اطراف کے ایک علاقے فریمان کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ بچپن سے ہی علم کے حصول کے مشتاق تھے. آپ نے 12 سال کی عمر سے ہی اسلامی علوم کی ابتدائی تعلیم یعنی منطق, فلسفہ اور اسلامی قانون کے مطالعہ کا آغاز مشہد میں کر دیا تھا. آپ نے 1938 میں کم میں موجودہ حوزہ علمیہ جانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پر اسلامی علوم کا مطالعہ شروع کر دیا. آپ 15 سال حوزہ علمیہ میں رہے اور اس کے بعد تہران تشریف لے گئے اور وہاں یونیورسٹی کے استادوں میں سے ایک استاد کے طور پر مقرر ہوئے. آپ نے 22 سال یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھایا. اسی زمانے میں شہید متحری نے بادشاہی حکومت کی مخالفت کا آغاز کر دیا تھا اور اسی بنیاد پر اپنی ایک تقریر میں براہ راست بادشاہ کی مخالفت اور اس پر تنقید کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے. وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی عراق جلا وطنی کے دوران ان سے رابطے میں تھے. اسی لیے شہید متحری ایک ایسی تحریک میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے کہ جس کا نتیجہ انقلاب اسلامی کی صورت میں سامنے آیا. شہید مرتضی متحری نے اسلامی, تاریخی اور ایران کے موضوعات پر کافی کتابیں تحریر کیں جن کا ہدف یہ تھا کہ جوانوں کو اسلام سے آشنا کروائیں اور انہیں قرآن سے آشنا کروائیں. آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب سچے واقعات 1965 میں یونیسکو کی طرف سے سال کی بہترین کتاب کے طور پر پیش کی گئی. شہید مطہری امام خمینی سے بہت زیادہ نزدیک اور خصوصی رابطے میں تھے۔ شہید مطہری امام خمینی کے لیے ایک شاگرد اور نمائندہ سے بھی بالاتر بیٹے کی طرح تھے۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ مطہری امام خمینی کے نزدیک ایک جامع انسان تھے، یعنی ایک کامل انسان تھے۔ مطہری مطہری ہے۔
این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت تأیید کرد دین خدا را، یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد، با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما، این انقلاب باید زنده بماند۔
1969 کے پہلے مہینے میں فرقان نامی خارجی نظریات کی حامل ایک تنظیم کے اہلکار نے شہید مرتضی مطہری کو اپنے حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ شہید مرتضی مطہری کو معلم شہید کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایرانی کیلنڈر کے مطابق آپ کی شہادت کا دن 12 اردی بہشت کو ہر سال روز معلم یعنی استاد کے احترام کا دن کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اے مجاہد شہید مطہر،
اینجا مرکز مقاومت است۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سیشن کے اندر ہم بعض عقیدتی و سماجی مسائل کو اٹھاتے ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ہمارے جوان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ عقیدتی بعض مسائل کے جو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ذہن میں دوبارہ تازہ کیے گئے اور تازہ ہو بھی گئے، ان کو ہم یہاں پر تسلسل سے بیان کر رہے ہیں۔ آج دوبارہ ہم نے انہی شخصیات کو دعوت دی، آغائے حسن رضا نقوی صاحب اور آغا سید عباس حسینی صاحب، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر کہ دوبارہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آغا عباس، ہم آپ سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ دین کی ضرورت ہے اور عقل اس کو ثابت کرتی ہے، اس کے اوپر بعض اعتراضات ہوئے جس کو ہم نے جواب دینے کی کوشش کی پچھلے پروگرام کے اندر۔ ایک سوال جو رہ جاتا ہے وہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت عرصہ پہلے بہت سارے عقلاء عالم جمع ہوئے اور انہوں نے حقوق بشر کے نام سے ایک اعلامیہ پیش کیا دنیا کے سامنے، اور آج وہی اجرا بھی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو بعض روشن فکر یا ملحدین جو ہیں وہ آ کر اس اعلامیہ کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ جب عقلاء عالم نے بیٹھ کر وہی جزئیات کے جو دین دیتا ہے طے کر لی ہیں، تو پھر دین کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے آج کل کے دور میں خصوصاً؟ تو اس کا جواب کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہیومن رائٹس کا جو ایک پورا منشور لکھا گیا ہے، یقیناً اس میں بہت ساری مثبت اور اچھی باتیں ہیں جن کے ہم یقیناً تائید کرتے ہیں، اور دین بھی یقیناً ان کی تائید کرتا ہے، لیکن یہ کامل منشور نہیں ہے ہماری نظر میں۔ سب سے پہلے اس کے مبانی کی طرف ہم کو دیکھیں، یعنی مبانی یعنی وہ اصول جن کو مد، وہ بنیادیں ہاں جن کو مد نظر رکھ کر یہ منشور لکھا گیا ہے، ان کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو اس لحاظ سے ہمیں اختلاف ہے۔ مثلاً اب صرف مثال کے طور پر ہم اگر عرض کرنا چاہیں تو ایک بنیادی سوال، آیا اس کائنات کا محور کون ہے، کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہیومن رائٹس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا جو اس پوری کائنات کا محور خود انسان ہے، یعنی ہیومنزم کا جو
ہیومنزم کا نعرہ لگا ہے،
جی ہاں، جبکہ ہمیں اس سے اختلاف ہے
بالکل۔
تو جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق خدا وند متعال کی ذات اس کائنات کا محور ہے،
اور ہمارا بھی ہیومنزم سے جو اختلاف ہے وہ بھی اس جہت سے ہے کہ خدا کی جگہ دی گئی ہے،
جی ہاں، انسان کو خدا کی جگہ بٹھایا گیا ہے،
دین بھی انسان کو محوریت دیتا ہے کہ خلیفہ قرار دیا، لیکن چونکہ یہ خدا کی جگہ لا کے بٹھاتے ہیں تو لہذا ہمارا
یہ ایک غلطی، اور بہت بڑی غلطی ہے۔ یا مثلا خود انسان کے حوالے سے، آیا انسان کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آیا آپ انسان کو صرف یہی جسم، مادی جسم سمجھتے ہیں، یا جسم کے علاوہ انسان کی ایک اور حقیقت کے بھی آپ قائل ہیں جس کو ہم روح مجرد کہتے ہیں، انسان کی روح کے اپنے تقاضے ہیں، تو آیا اس ہیومن رائٹس کے اس منشور میں انسانی روح کے جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کے بہرحال بہت سارے نقد ہیں، ان سب کو چھوڑ کر
درست
نہیں رکھی,
پہلی اینٹ ہی غلط لگائی گئی ہے.
ان تمام باتوں کو چھوڑ کر اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اوقلاء عالم کا یہ اجتماع نہیں تھا, یعنی دنیا کے سارے اوقلاء اس پر متفق نہیں تھے اور نہیں ہیں. اس کے اوپر سب سے بڑی
نقطہ ہے یہ جو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے وہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ اوقلاء عالم نے اکٹھے ہو کر یہ اعلامیہ دیا.
ہرگز ایسا نہیں ہے. خود مغربی معاشرے کے اندر اگر ہم وہاں پر دیکھنا چاہیں ویسٹ میں, تو وہاں پر بھی بہت ساروں نے اس کی مخالفت کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, ایک دو نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اس کے رد میں اور اس کی مخالفت میں. اور خود یہاں بھی آیت اللہ جواد عاملی نے, آیت اللہ مصباح یزدی حفظہم اللہ اور دوسری بڑی بڑی شخصیات نے اس منشور کو رد کیا اور اس کے اوپر نقد کیا ہے اور بہت سارا لکھا.
یعنی ان بنیادوں سے صرف نظر کرتے ہوئے
جی ہاں,
جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کے تبصروں پر
اندر ہاں جو نقائص ہیں. اب مثلا جو ایک چھوٹی سی مثال, صرف بہت زیادہ مثالیں ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے, دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہوتی, صرف ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں. تو یہی جو ہیومن رائٹس کی جو مختلف شقیں انہوں نے بیان کی ہیں, کوئی 40-50 شقیں ہیں اس کے اندر, تو اس میں مثلا جو 18th شق ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے کہ وہ کون سا دین رکھتا ہے, کون سا عقیدہ رکھتا ہے, کس بات پر وہ ایمان رکھتا ہے, اس حوالے سے اس کو آزادی حاصل ہوگی. یہ ہیومن رائٹس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. اور پھر اس عقیدے کے اظہار کی بھی آزادی ہوگی, تو یہ اچھی بات ہونی چاہیے. لیکن اب شق نمبر جب 5 میں ہم آتے ہیں شروع میں, تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی سزائیں, جب سزاؤں کے حوالے سے جب بات کریں, کوئی بھی ایسی سزا جو خلاف انسانیت ہو. اب خلاف انسانیت کے معیار کیا ہے وہ خود طے کی, تو ان سزاؤں کو آپ جاری نہیں کر سکتے. تو اس میں پھر تفسیر میں جب آتے ہیں تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مثلا کسی جرم, اب ایک جگہ آپ نے کہا کہ مذہبی آزادی ہے, اب جب دین مبین اسلام کی طرف بطور مثال اور بھی ادیان کو ہم پیش کر سکتے ہیں, تو اسلام نے بعض جرائم کی سزا قتل معین کی ہے, بعض جرائم کی سزا میں اس کو کوڑے مارنے کی سزا سنائی ہے, ہاتھ کاٹنا رکھا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ نہ کریں آپ, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی حاصل ہے اور دوسری طرف سے آپ ان سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں.
یعنی خود ان کے تدوین کنٹرڈکشن آپس میں کے اندر ہی جو ہے وہ
کنٹرڈکشن تضاد ہے آپس میں. تو یہ ایک تضاد کی آپ کے سامنے مثال پیش کی, اور بھی بہت ساری مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. بالکل
جی, آپس نتیجہ ہماری بحث کا یہ نکلتا ہے کہ یہ جو نعرہ روشن فکروں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ اوقلاء عالم اکٹھے ہوئے تھے, تو پہلی بات تو یہ اوقلاء عالم,
ایک اور مزے کی بات جو ابھی یاد آئی, دیکھیں اس ہیومن رائٹس کے اس منشور میں دین کی نفی نہیں کی گئی. یہ بھی انتہائی اہم, اگر آپ کہتے ہیں اوقلاء عالم نے مل کر بات کی, تو اوقلاء عالم نے یہاں پر دین اور مذہب کی نفی,
آزادی کے قائل ہو رہے ہیں.
ہاں
جی ہاں بالکل, اس کے دین کی نفی نہیں کی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بالکل بالکل جو حقوق بشر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بعض اوقات ہمیں دین کی نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دین کی جو وہی احکامات کی جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس خلاصہ آپ کی بات کا یہ ہم لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ مغالطہ کیا جاتا ہے کہ اوقلاء عالم نے جمع ہو کر یہ اعلامیہ دیا ہے, ایسا نہیں ہے
جی.
اس کا دلیل یہ ہے کہ تاریخ اتنی دور ابھی نہیں گئی ہے, چونکہ اسی صدی کی بات ہے, یعنی پچھلی صدی کی بات ہے, تو انسان دیکھ سکتا ہے آ کر. اور پھر اتنی تعداد کے اندر رد کے اندر کتابیں لکھی جانا اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ اوقلاء عالم جو ہیں اس پہ جمع نہیں تھے. اور دوسرا نقطہ جو اہم آپ نے بیان فرمایا اور انتہائی اس پر توجہ کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ اگر ہم بنیادی اعتراضوں کو صرف نظر بھی کر دیں, ان کے خود حقوق کے اندر جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے,
بہت زیادہ تضاد
آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے مثال کے ساتھ بیان بھی کی. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق بشر کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی نفی کرنا جو ہے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں.
اس چیز سے صرف نظر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث یا دین جو ہمارے لیے مضبوط اور محکم دلیلوں سے ثابت ہے وہ ٹکرا رہا ہے
بالکل
بعض شکوں سے, حقوق بشر کی بعض شکوں سے.
جی جی بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آغا, دوبارہ آپ کی طرف تشریف لائیں گے. آغا حسن, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض سوالوں کے جواب دیں, تو اس کرونا وائرس یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بعض سوال ذہن میں یہ آئے ہیں افراد کے کہ اگر خداوند متعال بہت مہربان ہے جیسا کہ ہے بھی, اور یہ نظام بھی ہم احسن سمجھتے ہیں اور عقلاً بھی ثابت ہے اور خدا نے بھی اس کو فرمایا ہے, تو پھر اس کے اندر یہ بلائیں اور یہ وبائیں, یہ بیماریاں کیوں وجود رکھتی ہیں اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی اہم سوال ہے جو ایک عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے اور آج کا سوال نہیں ہے، شروع سے ہی انسان ان شرور کے بارے میں، ان آفات و بلیات اور ان حوادث کے بارے میں سوچتا آیا ہے اور اس کے بارے میں مختلف نظریات کو قائم کرتا آیا ہے. جو دو اہم ترین اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ بیماریوں کا فلسفہ کیا ہے، وہ اگر وقت ہوا تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک جو اہم ترین یہ بات جو آپ نے سوال اٹھایا کہ خداوند متعال اگر علم لامحدود رکھتا ہے، اگر اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور پاور، یہ ساری چیزیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور یعنی وہ عاجز نہیں ہے، خدا نخواستہ جاہل نہیں ہے، اور اسی طرح وہ حکیم بھی ہے، ہر کام حکمت سے کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور یہ عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، اور یہ ہے بھی اس طرح کہ اگر انسان بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کی جاتی ہے، اپنے آثار سے محبت کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خداوند یہاں پر کیسے سازگاری ہو کہ خداوند متعال عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، محب بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، مہربان بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلی جو بات خلاصتاً عرض کروں، یہ تو واضح ہے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ خدا عالم مطلق ہے اور قادر مطلق ہے اور اسی طرح وہ مہربان ہے اور حکیم ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں اس کے علم، قدرت یا اس کی مہربانی اور اس کی حکمت کے خلاف نہیں ہیں.
چونکہ آپ نے وہ بات جو مانی ہے وہ برہان اور دلیل کے ساتھ مانی،
وہ بات آپ نے دلیلوں کے ساتھ،
کیونکہ اس کے پیچھے دلیل موجود ہے، تو لہٰذا یہاں آپ کو توجہ کرنی پڑے گی،
یا آپ اس مسئلے میں آئیں اور وہاں رد کریں کہ خدا عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا قادر،
جیسا کہ بعض مغربی مفکرین نے آ کر یہ نتیجہ لیا بھی ہے، چونکہ یہ ہے بس خدا عالم نہیں ہے، چونکہ یہ ہے خدا قادر نہیں ہے،
خدا کے منکر ہو،
ہاں خدا کے منکر ہو.
جب ہم دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا ایک ایسا موجود اور ہستی ہے، تو ہم اس نتیجے پر تو پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم یا قدرت یا حکمت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی خلاصتاً ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. اب یہ سوال، جو دوسرا نقطہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خداوند متعال کوئی ایسا جہان خلق نہیں کر سکتا تھا
جس میں یہ ہوئی نہ،
کوئی چیز نہ ہوتی، زلزلے نہ ہوتے، سیلاب نہ ہوتا، یہ قتل و غارت گری نہ ہوتی، ہم بیمار نہ ہوتے، یہ فقر اور تنگ دستی.
سوال ذہن میں آتا ہے ایسے،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، خداوند متعال قادر ہے. نہ صرف یہ کہ قادر ہے، خدا نے بہت سے ایسے عوالم خلق بھی کیے
ہیں، بالکل،
جسے آپ مثلا فرشتوں یا ملائکہ کا جہاں،
عالم تجرد جسے فلسفے میں یاد کرتے ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں
یا یہی نامرئی مخلوقات کا جو عالم ہے، اس میں نہ سیلاب ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ قتل و غارت گری ہے. لہذا خدا جو ہے وہ خلق کر سکتا
ہے، اور کیا بھی ہے،
کیا بھی ہے. اب کیا وجہ ہے کہ عالم مادہ اس طرح سے خلق ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم مادہ سے مراد ہی یہ ہے، جہاں پہ میٹر ہو، مادہ ہو، اور مادہ کی ذاتی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تضاد ہے، چیزوں کے اندر
ٹکراؤ پایا جاتا ہے، بالکل
جی ہاں، چیزوں کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر ایک وہ اہم چیز جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، کہ جسے اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل جو ہے وہ فاعلیت فاعل میں نہیں ہے، قابل اس طرح کا ہے، اسے اگر خلق کرنا ہے تو اسی طرح کا ہوگا. یہ جو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مثلاً فاعلیت فاعل تام ہے، یا فاعل اپنی جگہ پہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. مثلاً مثال کے طور پر آپ دنیا کے کسی ماہر ترین انجینئر کو بلا لیں اور اسے کہیں یہ دو تین اینٹیں ہیں، اس سے آپ 10 منزل عمارت ایک جو ہے وہ کھڑی کر کے دیکھیں، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں کھڑی کر سکتا. اب اگر آپ اعتراض کریں کہ تم پھر کیسے انجینئر ہو، تم کیسے ماہر ہو،
بنا ہی نہیں سکتے،
کیسا تجربہ ہے کہ تم بنا ہی نہیں سکتے ایک عمارت، تو اگر کوئی منصف اس منظر کو دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالم مادہ عالم مجرد بن جائے، تو یہ پھر عالم مادہ نہیں رہے. اگر یہ عالم مادہ اور یہی اس میں میٹر رہے اور یہ عالم مادہ رہے، تو پھر یہ چیزیں اس میں موجود ہیں،
موجود رہے.
لیکن ایک جو نقطہ آخری عرض کرنا چاہوں گا، وہ جو چیزیں اس عالم مادہ میں بھی موجود ہیں خداوند متعال جنہیں خلق کرتا ہے، اس فلسفی بحث سے ہٹ کر جو ایک گہری اور عمیق بحث ہے کہ یہ عدم کی طرف لوٹتا ہے، وجود کی طرف نہیں لوٹتا، اس چیز کو ہم چھوڑ کر بھی اگر دیکھیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر خلق کی جاتی ہیں، ان کا جو شر ہے وہ نسبی ہوتا
ہے. بالکل،
اس کی میں وضاحت کروں گا کہ شر کے نسبی ہونے سے کیا مراد ہے. کوئی بھی چیز، علماء یہ فرماتے ہیں اور اس کو ثابت کیا گیا ہے دلیلوں سے، کہ خدا نے کوئی بھی چیز ایسی خلق نہیں کی جو ہر جہت سے شر ہو. یہ ہر جہت سے برائی.
اسی وجہ سے یہ فلسفے میں یہ بات کی جاتی ہے اور واقعاً بات درست بھی ہے کہ کائنات میں شر نام کی چیز ہے ہی نہیں,
کیونکہ جو خدا خیر ہے وہ شر کو کیسے خلق کر سکتا ہے,
کیونکہ سنخیت والا مسئلہ بھی اس میں آ جاتا ہے.
جو خیر ہے خدا, جو خیر ہے, جو سراسر
خیر سے کبھی شر صادر نہیں ہو سکتا,
اس سے جو چیز بھی صادر ہوگی, جو چیز بھی وہ خلق فرمائے گا, وہ خیر ہی خیر.
یعنی اس میں اگر بعض جہات کو آپ شر سمجھ رہے ہیں تو دوسری بہت سی جہات خیر,
وہ ہماری جہت سے شر بن رہا ہوتا ہے وائلہ وجودی اعتبار سے,
اور وہ بہت سی جہات خیر ہیں جس سے آپ مثلا جو ہے وہ غافل ہیں, اس لیے آپ حکم لگا رہے ہیں. مثلا فرض کریں خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بچہ آگ میں جلتا ہے یا کسی کا گھر یا دکان فرض کریں اس کی جل جائے آگ میں, تو وہ پوری زندگی نفرت کرے گا اور کہے گا خدایا تو نے اس آگ کو خلق ہی کیوں کیا.
جی جی بالکل.
لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ یہی آگ ہے جو سردی میں اسے بچاتی ہے, سردی سے
اسی کو فائدہ دیتی ہے, پھر دنیا کو بھی فائدہ دے رہی ہے,
انسانیت کو یہ جو آگ ہے مثلا فائدہ دے رہی ہے. یا آج اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کرنٹ لگ جاتا ہے تو وہ
بجلی کو گالیاں دے,
بجلی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی,
بجلی کیوں بنا دی, بندے مر رہے ہیں,
بجلی نہ ہوتی تو دیکھیں آپ کتنی خیرات اور برکات جو
بجلی کے ذریعے حاصل
وہ نہ ہوتی. لہٰذا اس چیز کو جیسا کہ حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے بھی فرمایا, جو کرونا کے دنوں میں انہوں نے آن لائن کچھ دروس مثلا ایک درس یا اس طرح سے دیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ کرونا بھی رحمت خدا کا مثال.
بالکل بالکل, بہت
عام شخص جب اس
اردو میں ہم نے ترجمہ بھی کیا اس کا,
عام شخص جب اس بات کو سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, کیسے لوگ مر رہے ہیں روزانہ, تو اگر اتنے لوگوں کے مرنے کے ساتھ اگر آپ اس جہت کو دیکھیں کہ ساری انسانیت خدا کی طرف متوجہ ہو چکی ہے, ہر کوئی اپنی موت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو چکا ہے, تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اس فائدے کے مقابلے میں ساری انسانیت بھی چلی جائے تو یہ بہت بڑا فائدہ,
بہت فائدہ ہے. بالکل جی ہاں, یہ ہمارے بعد والے سوال کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے, آ کر کے بیان کیا جائے گا پھر اس کی حکمتیں کیا اس کے اندر پائی جاتی ہیں. بس آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے مہربان بھی ہے, یہ نظام احسن بھی ہے, اور جو یہ بلائیں موجود ہیں یہ ہر جہت سے شر نہیں ہے, یعنی ہم اس کو شر نہیں کہہ سکتے. ہاں چونکہ یہ بعض اوقات ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, ہماری جہت سے یہ شر کا نام لے لیتے ہیں.
ایک بات جسے میں ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت کے ساتھ, یہ عالم مادہ ہے اور اس کی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اتنی ترقی دے سکتی ہیں جو دوسرے عوالم نہیں دے سکتے, جن میں سیلاب اور زلزلہ اور قتل نہیں ہے.
اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا,
یعنی دیکھیں آپ
فرشتوں کو نہیں کہا گیا,
فرشتوں میں ہے
دار ابتلاء جو ہے, دار ابتلاء سے امتحان آزمائش جو ہے,
یعنی فرشتوں میں کوئی خاتم الرسول جیسی شخصیت نہیں ہے, یا کوئی سید الشہداء جیسی شخصیت عالم مجردات سے گزر کے نہیں ہو سکتی, اس نے اس عالم مادہ سے گزر کے. ایسے
بالکل بہت خوبصورت ہے, یعنی واقعاً یہی بات ہے کہ ان جہاد کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو واقعاً یہ جس طرح سے بی بی نے فرمایا تھا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے, کہ ما رأیتُ
إلا
جمیلا, میں نے فقط جمیل دیکھا ہے,
ضرب کھائی تو کافر, ہاں
فزت ورب الکعبہ, کامیاب ہو گئے. تو یہ انہی چیزوں کی طرف دلالت کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ شر نہیں ہے. ہاں بعض اوقات وہ ہمیں نقصان ضرور پہنچاتے ہیں, وہ کیوں ہے یہ دوبارہ آپ کی طرف پلٹیں گے تو جواب آپ سے ضرور طلب کریں گے اس چیز کا. آغا صاحب, ہم اپنی اسی بحث کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں دین کے حوالے سے جو چل رہی ہے. ایک سوال جو یہ پیش کیا جاتا ہے, یہ بھی بعض اوقات روشن فکروں کی طرف سے ہے, کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کو تکامل ترقی کے لیے جو ہے وہ دین کی ضرورت ہے, تو وہ پھر ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ مغرب زمین کے اندر اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور وہ تو دین کو مانتے تک نہیں ہیں, تو اس کی آپ کیا توجہ پیش کریں گے؟
پہلی بات تو یہ کلی طور پر یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ لوگ دین کو نہیں مانتے, ان کے بھی دین کو ماننے والے بہت زیادہ موجود ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مغرب نے ترقی کی ہے تو یقیناً مادی ترقی کی ہے, یعنی وہاں پر سڑکیں بڑی ہوئی ہیں, عمارتیں بڑھ گئی ہیں, عمارتوں نے ترقی کی ہے, سڑکوں نے ترقی کی ہیں, وہاں پر مثلا آپ کہہ سکتے ہیں سہولیات بڑھ گئی ہیں,
مادی سہولیات.
لیکن سوال یہ کہ انسان نے ترقی کی ہے یا نہیں, آیا انسان بڑھ گیا ہے یا نہیں, انسان کی انسانیت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں, یہ انتہائی بنیادی سوال ہے. اس حوالے سے مثلا بعض علماء ایک تعبیر بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے عمودی ترقی اور ایک ہوتی ہے افقی ترقی, یعنی ہوریزنٹل اور ورٹیکل. اگر آپ دیکھیں تو ہوریزنٹلی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے, مثلا شہر پھیل گئے اور سڑکیں بڑی ہو گئیں, عمارتیں بڑی ہو گئیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو ورٹیکل جو ترقی ہونی چاہیے تھی خدا کی طرف, معنویات کی طرف, اس میں کتنی ترقی ہے, خود انسان کی انسانیت کتنی بڑی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لہٰذا خود مغرب میں بسنے والے لوگوں نے خود اعتراف کیا، خصوصاً وہ لوگ جو دین کی طرف راغب ہوئے، مثلا پہلے وہ دین کو نہیں مانتے تھے لیکن بعض مطالعات اور تحقیقات کے بعد جب وہ دین کی طرف مائل ہوئے، ان سے انٹرویوز لیے گئے کہ آپ کیوں دین کی طرف مائل ہوئے، تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر، وہ کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو وہاں پر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ تمام تر ترقی، تمام تر سہولیات، تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود ایک چیز کی ہم کمی محسوس کرتے تھے، وہ یہی ہے یعنی دین، معنویت، اس کی کمی ہم محسوس کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مادی ترقی کافی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مادی ترقی ہونی چاہیے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، مادی ترقی کے ساتھ ساتھ معنوی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات، بہت سارے مصائب۔ اب مثلا میں آپ کو ایک دو چھوٹی مثالیں دینا چاہوں کہ یہی مغربی معاشرہ جو مادی طور پر ماشاءاللہ جس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، وہاں پر کیا کیا مشکلات ہیں۔ مثلا یہ فیملی سسٹم دیکھ لیں، ان کا فیملی سسٹم خراب ہو کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو چکا ہے فیملی سسٹم۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یا مثلا کیا ہوتا ہے جی، بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہومز، وہاں پر لے جا کر والدین تک کو وہاں پر پھینک دیا، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یا اگر مثلا اگر شہوت پرستی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مختلف طریقے اپنا کر تنگ آ گئے، یہاں تک کہ ہم جنس بازی اور نہیں معلوم اس سے آگے کون کون سے طریقے وہ لوگ۔ تو اگر اخلاقی حوالے سے اس معاشرے کو ہم دیکھیں، فیملی سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں، تو وہاں پر انتہائی تباہی ہے، انحطاط ہے۔ تو بے شک مادی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف مادی ترقی کافی نہیں ہے، مادی ترقی کے ساتھ ساتھ معنوی ترقی، معنویت،
اور معنویت کی بحران ہی اس بات کی دلالت آپ دیکھ لیں گے کتنے زیادہ غلط عرفان جو ہیں، عرفان کے نام پہ،
عرفان کاذب، عرفان کاذب
ہوئی ہیں، عرفان کاذب جسے آج کل ہم یاد کر رہے ہیں، چاہے وہ اوشو کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اور لوگوں کا پھر ہجوم لے کر جانا ان جو ہے وہ
عرفانوں کی طرف،
عرفانوں کی طرف، تو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ واقعی بہت بڑا بحران۔
اب یہ مثلا میں رپورٹ، اب یہ ایک رپورٹ ہے، میں یہ ویب سائٹ ہے انتہائی معتبر IFS انسٹیٹیوٹ آف فیملی اسٹڈیز کے نام سے، تو انہوں نے جو ورلڈ فیملی میپ انہوں نے رکھا ہے سامنے دنیا کے، جس میں دنیا کی فیملی سسٹم کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد ایک نتیجہ دیا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے یہ جو ریسرچ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ان کی 2017 کی جو رپورٹ ہے اس کا ایک خلاصہ، اور اس میں فیگر نمبر 3، اس فیگر نمبر 3 کے اندر برڈز آؤٹ سائڈ میرج، یعنی وہ پیدائشیں، وہ ولادتیں جو شادی کے بغیر ہوئی ہیں، اس کو آپ یعنی تعبیر جو بھی استعمال کر لیں، یعنی بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، مختلف ملکوں کا انہوں نے ان کی سٹیڈی کی، ریسرچ کی، اس کے بعد جو ریزلٹ آیا انتہائی یعنی
شرمناک
ہے۔ یہ اس میں مثلا اسلامی ملکوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ ترکی کا ریشو ہے، وہاں پر 3% ہے یہ ریشو، ترکی ہے سب سے زیادہ، اکثر باقی تمام اسلامی ملکوں میں یعنی نہ ہونے کے برابر ہے یا 0 کچھ ہے، یہ اسلامی ملک جو بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، یا آپ دوسرا
جہاں۔
جبکہ اگر آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں تو میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، USA 40%، کینیڈا 33%، میکسیکو 65%، فرانس 57%، جرمنی 35%، اسپین 43%، سویڈن 55%، اور UK 48%۔ یہ انہوں نے مطالعہ کیا 1998 سے لے کر 2014 تک کا،
یہ اس وقت کی پرسنٹیج ہے۔
جی ہاں، اب آپ دیکھیں یہ ہم یعنی یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، اور ورلڈ فیملی میپ آپ ابھی بھی گوگل سرچ کر لیں، یہ رپورٹ آ جائے گی 2017 کی، ان کی رپورٹ ہے، پڑھ لیں۔ تو مادی ترقی آنکھوں کو، ہاں ہماری آنکھوں کو جو ہے متوقع دے، متاثر کر لیں، لیکن اس نظام کے اندر جا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں،
یہ بہت اچھی چیز ہے، نقطہ ناظرین کو توجہ کرنی چاہیے، ہم دور بیٹھ کر مادی ترقی کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان بہت ترقی کر گیا ہے، اور پھر وہاں جانے کی بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم فلانا، لیکن جب انسان اس نظام میں جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کس وحشی نظام کے اندر۔
اب اس کی وہی ایک چھوٹی سی مثال آپ سب نے دیکھا کہ جب یہ کرونا کا مسئلہ ہوا تو امریکہ میں بہت سارے لوگ اسلحہ خریدنے لگے، کیوں خریدنے لگے؟
اور چوریاں کتنی زیادہ, میں رات اخبار میں دیکھ رہا تھا فرانس کے اندر کتنے پرسنٹ چوریاں بڑھ گئی ہیں,
اور گھریلو تشدد کی جو
بات بہت چونکہ وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ آپ دوستان کی خدمت میں حاضر ہوں گے انہی سوالات کے ذریعے. ہمارے وہ سوال تشنا بھی رہ گیا کہ ہم اس پر بحث کرتے کہ یہ بلاؤں کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے, خداوند متعال نے کیوں رکھی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر, کہ بہت بنیادی سوال ہے کہ حتماً ہم اس سوال کا جواب دیں گے اپنے اگلے پروگرام کے اندر. ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انہی سوالات کے ساتھ اگلے پروگرام میں. لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھایا جائے گا ولی امر مسلمین کا, کہ جس میں رہبر معظم اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات آزادی کا نعرہ لگا کر دین کی نفی کرتے ہیں اور اسلام کی نفی کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو ملاحظہ کیجئے. اور کلپ ختم ہوتے ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده امروز روز بسیار شیرینی است. ما خودمون حرف داریم, هیچ لزومی ندارد که ما به لیبرالیسم قرن 18 اروپا مراجعه کنیم و دنبال این باشیم که کانت چی گفته است, جان استوارت میل چی گفته است, دیگری چی گفته است, دیگری چی گفته است. ما خودمون حرف داریم, منطق داریم. خواهم گفت که نمیتواند اون حرفها برای ما راهگشا باشد به دلایلی. مقوله آزادی را اسلامی بدانید. البته به نظر من دو گروه هستن که با هم دارن همکاری میکنن بر ضد اسلامی کردن و بومی کردن و خودی کردن مقوله آزادی. یک گروه کسانی هستند که در کلماتشون مرتب از گفته های فلاسفه دو سه قرن اخیر غربی برای مسئله آزادی شاهد میارن. فلان کس اینجور گفته است, فلان کس اینجور گفته است. حالا اینا البته نجیب ها هستند که اسم میارن. بعضی فیلسوف نماهای مطبوعاتی هم هستن که اسمم نمیارن, حرف جان استوارت میل رو میگن اما اسمش نمیارن به اسم خودشون, حرف فلان فیلسوف فرانسوی یا آلمانی یا آمریکایی رو میارن اما اسمش نمیارن به نام خودشون میگن. اینا هم خب حالا تقلب میکنن لکن بازم کمک میکنن به اینکه این فکر به وجود بیاد که تفکر آزادی, مفهوم آزادی اجتماعی یک فکر غربی است, یک هدیه ای از سوی غرب است برای ما. اینا یک دسته. یک دسته دیگه هم که به اینها ندانسته کمک میکنن کسانی هم که تا مفهوم آزادی مطرح میشود فوراً مرعوب میشوند, احساس وحشت میکنند, فریاد میکشند که آقا دین از دست رفت. نه, دین بزرگترین پیام آور آزادی است, چرا دین از دست برود؟ آزادی درست, آزادی معقول, مهمترین هدیه دین به یک ملت است, به یک جامعه است. به برکت آزادی است که اندیشه ها رشد پیدا کنند.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے اسی پروگرام کے ساتھ کہ جو آخر میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, وہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے فقہی مسائل, اور اس میں جو مبتلا بے مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں مومنین کو, ان کے جواب ہم اپنے علماء سے دریافت کرتے ہیں. آج ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آغائے ارتضا رضوی صاحب حاضر ہیں ہمارے پاس اور آغا غلام جعفر صاحب حاضر ہیں. اب دونوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں
کہ
تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. آغا ارتضا, ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سوال ناظرین میں سے کسی ایک نے کیا ہے کہ رہبر معظم چونکہ مقام ولایت پر فائز ہیں اور مرجعیت کا رتبہ بھی رکھتے ہیں, تو اگر مرجعیت کے نظام کو مد نظر رکھیں تو ان کا فتویٰ جو ہے وہ ان کے مقلدین پر حجت ہے, اور اگر نظام ولایت کو ہم مد نظر رکھیں تو اس کو اگر وہ استعمال کرتے ہوئے کوئی حکم دے دیتے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے پھر چونکہ ولی ہیں, ولی امر مسلمین ہیں, تو سب پہ ان کا حکم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. سوال انہوں نے اس تناظر میں یہ کیا ہے کہ ہم کیسے تشخیص دیں گے کہ ان کا فتویٰ کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اس کو بیان کر دیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مبتلب اور شبہات میں سے شمار کیا جانے والا سوال ہے, اور اس کا جواب بھی جی بہت ہی اہم ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ تسلی کے ساتھ اور شافی طریقے سے دیا جائے تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. میں کچھ مقدمہ بیان کروں گا تاکہ اس کا جواب سمجھنے میں برادر محترم کو جنہوں نے سوال کیا آسانی ہو جائے. دیکھیں جو لفظ ہے ولی فقی وہ دو الفاظ کا مرکب ہے, ایک میں ولی ہے اور ایک میں فقی ہے. تو یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی مذہب تشیع کے اندر ولایت بغیر فقہات کے ممکن نہیں ہے.
بالکل,
یعنی اسے فقی اور جامع شرائط ہونا
ضروری ہے,
ضروری ہے کہ جس کی تقلید کی جا سکے. بس تو پہلا شبہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ مقام معظم رہبر کی علمی مرتبے کے بغیر ہم بات کریں تو وہ جامع شرائط فقی ہیں تو ولی ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ پہلا مسئلہ ہو. اب وہ بے عنوان فتویٰ اگر دیتے ہیں تو فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ان کے اوپر اس مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے, وہ اس کی پیروی کرے گا. اور اس سلسلے کے اندر کوئی مقید نہیں کیا گیا اگر ولی فقی ہو گیا تو صرف اس کی تقلید ہوگی. نہیں, دین جو ہے بڑا آسان اور بہت ہی جو ہے وسعت کا قائل ہے, جو بھی جامع شرائط مجتہد جو ہے وہ
اپنی شرائط کے ساتھ جو طے شدہ ہیں پہلے سے,
جو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے طریقے سے ہم ایک مجتہد کا انتخاب کرتے ہیں اگر کسی میں بھی موجود ہے تو ہم تقلید کر سکتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. تو جتنے بھی فتوے دیں گے رہبر معظم تو اس کے اندر جو ہے حکم کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. دوسرا موضوع یہ ہے کیا حکومت کا ہونا فتوے کے لیے حکم کے لیے ضروری ہے؟ پہلی بات تو ہم نے کہہ دی کہ حکم جو ہے وہ ولی سے مخصوص ہے. دوسری بات جو ہم کرنا چاہیں گے کہ آیا جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارے اوپر آیا یہاں تو حکومت نہیں ہے اور یہاں ولایت نافذ نہیں ہے, تو آیا یہ ہمارے اوپر نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سیدھا سا سوال ہے کہ اس کا جواب ہے اور اس کا مقدمہ ہے. ایک تو مثال میں تاریخ سے دینا چاہوں گا اور ایک موجودہ حالات سے دینا چاہوں گا کہ زمان و مکان کی قید اس لیے نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں جو شیعہ شام میں رہتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاویہ کی حکومت تھی تو کیا ان پر علی کی اطاعت اور علی کی ولایت ثابت نہیں تھی؟
بالکل
ثابت تھی, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. ایک اور مثال دینا چاہوں گا, ابھی موجودہ حالات میں ایک ایسی سچویشن آئی کہ آیت اللہ سیستانی کو جو اس وقت باقاعدہ طور پہ ولایت نہیں رکھتے لیکن انہوں نے ضرورت پڑی کہ وہ ولایت کا استعمال کریں محدود خطے میں محدود طور پر. تو جب انہوں نے کیا تو ان کے لوگوں پر آیا ان کی اطاعت فرض نہیں ہو گئی کیونکہ موقع طور پہ ولایت استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا اور وہ ولایت کے بغیر
لوگوں نے اس کو سمجھا بھی اور مقلدین بھی وہ مختلف مراجع کے تھے لیکن جب حکم آ گیا چونکہ ولایت سیستانی کے ہاتھ میں تھی تو لہٰذا انہوں نے.
اب آخری بات جو اس کی تکمیلی گفتگو میں رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اسے سمجھنے کا بہت اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ خود دفتر ولی فقی کی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ موجود ہوگا کہ یہ حکم جو ہے تمام جہان کے لیے ہے, یہ حکم کسی خاص خطے کے لیے ہے. تو جب وہ بیان صراحت کے ساتھ کریں گے کہ یہ حکم
پوری دنیا کے لیے ہے
جی
تو پھر لازم الاجرا ہو جائے گا,
لازم الاجرا ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ ان کے
پاس ہمارے پاس سورس جو ہے وہ رہبر معظم کی جو اپنی معتبر سائٹ ہے جو دور دراز افراد بیٹھے ہیں اور یہاں پر وہ دفتر میں رجوع نہیں کر سکتے تو وہ سائٹ کے اوپر لکھ کر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ آیا فتویٰ ہے یا حکم ہے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر یہ حکم ہے تو آیا یہ پورے جہان کے لیے انہوں نے دیا ہے یا خاص خطے کے لیے دیا ہے، تو یہ اس کو طے کر سکتے.
دوسرا طریقہ بھی ہے کہ چونکہ ہر خطے میں تقریباً رہبر معظم کے نمائندے موجود ہیں،
ان کے ذریعے
نمائندوں سے جو سوال کیا جا سکتا ہے کہ آیا حکم دیا یا حکم نہیں دیا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ الفاظ بھی حکم کے ہوں گے، اس کے اندر باقی
لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ حکم تھا یا فتویٰ تھا. بہت شکریہ کہ یہ سوال جو تھا امید ہے کہ ان کا حل ہو چکا ہو. آغا جعفر آپ سے سوال یہ ہے، جیسا کہ آج کل گرمی کا زمانہ بھی ہے اور پیاس کی شدت جو ہے وہ تنگ بھی کرتی ہے اور مخصوصاً جو کام کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہ پیاس بجھانے کے لیے بعض اوقات حربے استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی لے کر منہ میں گمانا شروع کر دیا اور پھر اس کو باہر انڈیل دیا جائے، تو آیا یہ اجازت ہے؟ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتے ہیں. جی، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اور یقیناً یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں، بالخصوص ابھی تو شاید یہ والا ماہ رمضان صحیح گرمیوں میں نہیں آیا، جب صحیح
علاقوں میں ہو گئی ہے
بعض علاقوں میں، ہاں واقعاً گرمی ہے، یا جو جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ عصر کے ٹائم پہ بالخصوص جو ہے وہ حلق جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے اور اس میں پھر وہ یہ سہارا لیتے ہیں کہ پانی لیا جائے اور کلی کی جائے. تو یہ پانی منہ میں گھمانا جو ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے،
یہ منہ میں پانی
منہ میں ہاں گھمانا اس میں اور وہ پانی جو ہے باہر انڈیل دینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ اگر قطرہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو کیا روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو راہبر معظم کا بھی یہی فتویٰ ہے اور آغا سیستانی حفظہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اگر ایک قطرہ بھی حلق تک پہنچ جاتا ہے تو. ہاں، اگر اب بات یہ کہ روزہ تو باطل ہو گیا، کیا کفارہ بھی ہے یا کفارہ نہیں ہے؟ تو اس میں صرف جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے.
بس جس بندے نے پیاس کو ہلکا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی کلی کی غلطی سے پانی،
اگر نہیں غلطی کی بات الگ ہے، چونکہ اسے معلوم تھا پہلے سے کہ اسی قص سے جو ہے وہ
پانی اندر نہیں جائے گا
جائے گا اور وہ پانی چلا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روزہ جو ہے وہ اس کا باطل ہے اور کفارہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. کفارہ نہیں ہوگا، بالکل کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. آغا ارتضیٰ آپ کی طرف آئیں گے. جو مسائل بعض اوقات خواتین کو درپیش ہوتے ہیں یہ، اور یہ ماہ رمضان کے اندر ظاہر سی بات ہے خواتین تھوڑی شرم بھی زیادہ کرتی ہیں، ان کا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا مساجد کے اندر کم ہوتا ہے، تو سورس ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کے سوالات پوچھ سکیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو صراحت کے ساتھ ان مسائل کو بیان کریں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر ان مسائل کو سیکھ سکیں. عورت چونکہ ایام کے دن دیکھتی ہے، حیض ہے، بعض اوقات نفاس ہے، ولادت اگر ہو جاتی ہے تو کب وہ پاک ہوگی تو اس پہ روزہ واجب ہو جائے گا؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مسئلہ بھی بہت ہی اہم ہے، جیسا آپ نے بیان کیا کہ یہ ورچوئل دنیا میں یہ سوال کرنا اور پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جھجھک اور شرم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی کب وہ جو ہے پاک ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، سوال کا جو ہے خلاصہ اس طرح سے ہوا. تو اگر جو ہے عورت فجر سے پہلے
ٹھیک
پاک ہو جاتی ہے اور غسل بھی کر لیتی ہے فرض کریں، تو پھر وہ آرام سے روزہ رکھ سکتی ہے، اسے کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں
ہے.
پہلا
ٹھیک ہے، صحیح. اس کے بعد پھر یہ بحث آ جاتی ہے آگر کہ خاتون خون حیض سے پاک ہو گئی ہے لیکن غسل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت کم ہے.
تو دوسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ ایسے وقت پہ پاک ہوئی ہے کہ وقت کم پڑ گیا ہے، اگر وہ غسل، کیونکہ غسل کرنے میں مرد کی نسبت عورت کو وقت زیادہ چاہیے، تو اس کے لیے وقت درکار ہے. اگر وقت کم بچ جاتا ہے تو پھر دوسری سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کے ساتھ جو ہے روزے کا روزہ کر سکتی ہے.
بس وہ ایک دفعہ آپ نے ایک نقطہ بیان کیا تھا, واقعا مومنین کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مومنین طبقہ حتمن جو ہے وہ تیمم کا وسیلہ فراہم کر کے رکھے اپنے گھر میں, وہ کسی وقت بھی کوئی مشکل اس قسم کی پیش آ سکتی ہے, مخصوصاً روزے کے اندر, ماہ رمضان کے اندر طے کریں, بہانہ نہ رہے کہ مثلاً کہ وقت کم رہ گیا تھا, غسل نہیں کر پائے, تو یہ پرابلم جو
بندگی کا تقاضا بھی
تقاضی ہے.
اگر ہم واقعی خدا کے بندے ہیں اور ہم اس کے کہے ہوئے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزوں کی ارینجمنٹ ہمیں پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے جو ہمیں اطاعت کے عملی تصویر جو ہے وہ پیش کرنا,
بس ایک پاک مٹی کسی حد تک پاس ہونی چاہیے کہ اگر اس قسم کی سچویشن چاہے مرد کو پیش آئے عورت کو پیش آئے تو وہ وقت کی کمی کی وجہ سے تیمم کی طرف جائے, وہ جا سکے اپنا روزہ بچا لے.
اور اس کی وضاحت بھی شاید ضروری ہے کہ تیمم سے روزے کا تو آغاز ہو گیا لیکن عذر برطرف ہو گیا,
جی جی,
اب اسے نماز پڑھنی ہے, ظاہر ہے
پھر تو غسل کرے گا, چونکہ تیمم رائے حل تھا روزے کو بچانے کا, روزہ آپ نے بچایا تیمم کے ذریعے, اب اس تیمم میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ چونکہ نماز کے لیے آپ کے پاس وقت وسیع پڑا ہوا ہے اس میں آپ غسل کر سکتے ہیں, تو عذر برطرف ہے, آپ غسل کریں گے اور پھر جا کر نماز پڑھیں گے, آپ کا روزہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. پچھلے سوال سے ہی ریلیٹڈ یہی بحث تھی, درمیان میں میرے خیال میں مختصر سے جواب ہوا لیکن اگر تھوڑی وضاحت ہوئی تو آپ بیان فرما دیجیے گا کہ یہی کلی اگر کر لیں اور غلطی سے جو ہے پانی اس کے اندر گلے میں چلا جاتا ہے, اس کی اگر کوئی شک رہتی ہے اس میں آپ بیان کر دیں اس کو.
دیکھیں معمولاً یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے جس انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے اس نے نماز بھی پڑھنی ہے, اور نماز تو ویسے بھی فرض ہے عام حالات میں بھی, لیکن ماہ رمضان میں لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جنہوں نے روزہ رکھا ہو وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں, تو جب نماز پڑھنی ہے تو اس نے وضو بھی کرنا ہے. اگر انہوں نے وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے جو ہے ناظرین کو یہ معلوم ہے کہ جو واجب اجزاء ہیں وہ چہرہ اور دونوں بازو ہیں اور سر کا مسح ہے اور دونوں پاؤں کا مسح ہے, یہ واجب اجزاء ہیں. خود کلی کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے, اگر اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے, بلکہ یعنی اچھی بات مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے بچنا چاہتا ہے کہ حالت تک پانی نہ پہنچے,
شاید ہو
جائے اس حالت تک چلا جائے گا پانی, تو بہتر ہے اس کو چھوڑ دے, لیکن ویسے چونکہ مستحب عمل ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں بھی ثواب لینا چاہتا ہے اور اس مستحب عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو انجام دے سکتا ہے, کلی کر سکتا ہے, لیکن اگر غلطی میں وہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے دونوں مراجے کے, یعنی راہبر معظم کے نزدیک بھی اور ایت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی ان کا روزہ ٹھیک ہے اگر حلق تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے, تو یعنی اگر کچھ ذرات اور کچھ قطرے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انسان وضو کرنا چاہتا ہے اور پانی کی طرح جو ہے
مکمل وضو کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ کنٹرول کر لوں گا میں, پانی جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچنے دوں گا میں, لیکن بالآخر چونکہ تجربہ اگر نہ ہو,
ہاں اگر غلطی سے چلا جائے تو
چلا جاتا ہے, تو
یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ غلطی کی بات ہو رہی ہے,
وہی میں عرض کر رہا ہوں, اسی لیے میں تھوڑا اس کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین متوجہ ہو جائیں اس کی طرف کہ مستحب پر اس وقت عمل کرے کہ جب اس کو پتا ہے کہ میں اگر کلی کروں گا تو حلق تک پانی نہیں جائے گا اور میں کنٹرول کر پاؤں گا اس کو, ہاں اگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس وقت اس کو جو ہے وہ اجازت ہے
پھر اس کی اجازت
کہ روزہ اس کا ٹھیک
ہے, ہم نے پہلے بیان کر دیا
جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ غسل واجب تھا یا تیمم, سچویشن بہرحال جو بھی ہو, ایک بندہ جان بوجھ کے نہیں کرتا,
اس سے پہلے میرے خیال میں ہم ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ پہلا مسئلہ میں بیان کیا کہ غسل کا وقت ہے تو غسل کرے, تیمم کا وقت ہے تو تیمم کرے. اب ایسا وقت پہنچ جاتا ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے کہ نہ غسل کا وقت ہے اور نہ تیمم کا وقت, بالکل نزدیک بے اذان جو ہے وہ
پاک ہو جاتی ہے,
جی
یا پاک ہوئی یا آنکھ کھلی,
پاک ہوئی بالکل نزدیک, ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کی کوئی کوتاہی نہیں
کوتاہی نہیں ہے
تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے, اس کا روزہ صحیح. اب جان بوجھ کے یا غسل نہیں کرتی یا تیمم نہیں کرتی, یعنی اپنے وظیفے پر جان بوجھ کے عمل نہیں کرتی, عمد ہے اس کے اندر اور کوتاہی کرتی ہے, سستی کرتی ہے اور عمدی یہ کام کرتی ہے, تو اس میں اختلاف فتویٰ موجود ہے رہبر معظم کے مطابق, کیونکہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہی ہے اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو قضا انجام دینی
ہوگی.
جبکہ آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس روزے کو مکمل کرے گی آخر تک امساک کرے گی, بلکہ قضا بھی بجا رہے گی, یعنی دونوں وظیفوں پر عمل کرے گی. تو اس کے اندر متوجہ رہیں کہ رہبر کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے یہ روزہ, کیونکہ جان بوجھ کے غسل نہیں کیا, جان بوجھ کے تیمم نہیں کیا, وظیفے سے کوتاہی کی, روزہ باطل ہے. اور آیت الکرسی ثانی کے نزدیک نہ صرف اس روزے کو مکمل کریں بلکہ قضا بھی اس کے بدلے انجام
کریں, یعنی روزہ پورا بھی کرنا ہے اور قضا بھی کرنا ہے. یعنی چونکہ اس نے جان بوجھ کے کام کیا تو اس کو یہ زحمت برداشت کرنا پڑے گی. اس میں جی فون آیا ہے لائیو کال, اس کو ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز میرے خیال میں کنٹرول روم میں موجود.
جی
جی آ گئی آواز. آپ اپنا سوال پوچھیں.
سوال تھا یہ پوچھنا تھا, آج کل جو کرونا کے حوالے سے حالات ہیں اور جو گھر میں رہنے کا حکم خود رہبری کی طرف سے بھی ہے کہ احتیاط کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا آگے آنے والے دنوں میں کوس کے حوالے سے کیا لایا عمل ہوگا خود رہبری کی طرف سے اور پاکستان کے حوالے سے.
جی ضرور ان شاء اللہ صاحب آپ روشنی فرمائیں گے.
جی اس کے حوالے سے دیکھیں, کرونا کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو جو واضح ہو جانی چاہیے سائمین کے لیے کہ اس کی تشخیص ہم نے دینی ہے کہ آیا ہمارے باہر نکلنے سے یہ پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا ہے, کیونکہ یہ جو حکم فرمایا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آیا جان کو خطرہ ہے دوسروں کی یا اپنی جان کو خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر علاقے میں ہر منطقے میں یہ چیز پھیل رہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بس اس چیز کی طرف توجہ رہے کہ یہ حکم جو ہے مقید ہے اس چیز سے کہ یہ بیماری اسپریڈ ہو رہی ہے یا اسپریڈ نہیں ہو رہی ہے. دوسرا مسئلہ اس کے معاملے میں, کیونکہ حکم موجود تھا امام خمینی کا بھی اور رہبر معظم کا بھی, یہ عام فتویٰ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا, لیکن قدس میں اس وظیفہ شرعی کو ادا کرنے کے لیے اسے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا تھا
چونکہ ولی عام کا حکم.
جی تو اب اگر رہبر جو ہے اس کا ان کے حکم کا انتظار کریں گے
کہ وہ تو پھر کیا فرماتے ہیں اس دفعہ کیا ان کا لایا, کیونکہ ایران میں بھی ابھی تقریباً اجتماع پہ پابندی ہے.
جی
تو آگے پھر قدس کا جب دن آئے گا اس سے پہلے رہبر کا کوئی نہ کوئی فتویٰ ضرور آئے گا اور وہ ناظرین تک پہنچا دیں گے.
لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ اظہار قدس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم فزیکلی نہیں آ سکتے
تو جو بھی راستہ انتخاب کر سکیں, یعنی دنیا کو پتا چلے
سوشل میڈیا کا دور ہے,
طاغوت کے خلاف یہ تحریک چلی تھی, یہ تحریک کسی بھی طریقے سے رکنی نہیں چاہے, چاہے وہ فزیکلی ہو. اگر آج کسی وجہ سے مشکل پیش آ گئی ہے تو سوشل میڈیا موجود ہے اور دوسرے ذرائع موجود ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنی نفرت کا اظہار کریں اس طاغوت کے خلاف کے جس کے خلاف رہبر نے بھی اور امام خمینی نے تاکید فرمائی.
جی میں اس سوال کے بعد پیچھے پلٹتا ہوں, جو میں نے فتویٰ بیان کیا اس کی میں تصدیق کر دوں کہ رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق اگر جان بوجھ کے جو ہے وہ وضو یا غسل یا تیمم نہیں کیا تو کفارہ,
وہ تو کفارہ ہے جان بوجھ کا. تو ظاہری بات ہے ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ جہاں بھی عمد اور جان بوجھ آ جائے کہ وہ انسان ترک کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ تو,
جبکہ آر ایس سیستانی کی نظر یہ نہیں ہے بیان کیا کہ اس کے اس مسئلے پہ نظر,
یعنی انہوں نے فقط اتنا کہا ہے کہ ایک تو وہ روزہ پورا کرے گی اور دوسرا یہ کیا ہے وہ قضا پھر بعد میں کر رہے گا. اس میں اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے, چونکہ ہم عورت کے احکام بیان کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہم فیمیل کے ضمیر استعمال کر رہے ہیں. اگلا سوال جو آغا صاحب آپ سے ہے وہ یہی کلی کے حوالے سے ہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بار بار کلی کر لیتا ہے, جیسے وضو کر رہا تھا تین بار اس نے کلی کی, تو اب آیا مطمئن ہونے کے لیے کہ پانی میرے منہ میں باقی نہیں رہا یہ جو تھوک پھینکنا ہے تین مرتبہ یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لکھا گیا ہے مراجع نے توضیحات میں لکھا ہے کہ بار بار کلی کرنا یہ مکروہ عمل ہے, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر جو کلی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, چونکہ وہ تو خود ایک مستحب عمل ہے, بس اس کو انجام دے سکتے ہیں. وضو والی جو کلی ہے چونکہ وہ خود مستحب ہے اس کو انجام دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس سے ہٹ کر باقی ویسے عام جیسے پہلے ہم نے کہا ہے کہ انسان کا منہ خشک ہو چکا ہے یا کسی بھی وجہ سے بار بار وہ کلی کر رہا ہے تو یہ خود بار بار کلی کرنا ایک مکروہ عمل ہے, اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے, اس کو انجام نہیں دینا چاہیے, اس سے گریز کرنا بہتر ہے.
اور ظاہر سی بات ہے جب انسان روزے سے ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس پیاس کی شدت کو اور جو محسوس کرے احساس کرے
خدا چاہتا بھی
یہ خدا بھی چاہتا بھی یہی ہے اور فلسفہ روزہ بھی یہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے بار بار کھلی نہ کی جائے اب یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا وضو میں یا ویسے عام طور پر بار بار کھلی کرتا ہے اور اس کے حلق میں گلے میں وہ ظاہر سی بات ہے منہ میں جو ہے وہ منہ کی فضا میں وہ تری رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر تری رہ گئی ہے تو اس کا شریعت نے یہ حل دیا ہے کہ آپ تین مرتبہ جو ہے لعاب دہن کو تھوک دیں تو اس کے بعد جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ
یعنی
اطمینان حاصل ہو جائے نہیں رہا اور آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ کیا یہ تھوکنا جو ہے یہ واجب ہے نہیں واجب نہیں ہے بہتر کا لفظ استعمال کیا بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تین مرتبہ ہاں اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً کلی جو ہے نا کرنے کے بعد اتنی زیادہ وہ رطوبت یا وہ تری جو ہے وہ منہ میں نہیں ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ لعاب دہن میں بھی مل کر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے روزہ آپ کا ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ مبتلا بھی مسئلہ بھی ہے
جی مبتلا
پوچھتے بھی ہیں چونکہ بالآخر بعض اوقات انسان کے منہ میں گندگی آ جاتی ہے یا خون آ جاتا ہے
جی جی
بالآخر اس نے کلی کرنی ہے
کرنی پڑتی
ہے تو یہ حکم جو ہے بہت ضروری ہے اور ناظرین جو ہے اس کی طرف توجہ کریں گے آغا صاحب ایک خاتون حیض سے رات کو پاک ہو جاتی ہے اور وقت تھا غسل کرنے کا لیکن اس نے کہا کہ میں صبح سحری کے وقت اٹھ کے غسل کر لوں گی سو جاتی ہے لیکن اس کی کسی بھی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا کیا حکم ہے
جی اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو ہمارے سامعین کو توجہ کرنا چاہیے کہ مجتہد جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں بہت زیادہ معنی دقت کے ساتھ پوشیدہ ہوتے ہیں اس لیے دو مراجع ہیں اور دونوں نے صرف دو لفظ کا فرق ہے اور ان دو لفظوں پہ اگر ہم توجہ کریں تو ان کے معنی متفاوت ہیں تو سچویشن بدل جاتی ہے اگر تو وہ یہ احتمال دیتی ہے احتمال جو ہوتی ہے وہ پروبیبلٹی کم پروبیبلٹی کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اٹھ جاؤں گی 30-40-50% جو ہے انشاءاللہ اٹھ جاؤں گی اس کو کہتے ہیں احتمال تو رائے بر موضوع کہتے ہیں اگر احتمال ہے کہ وہ اٹھ جائے گی اور وہ نہیں اٹھ پاتی ہے تو روزہ اس کا صحیح ہے ٹھیک ہے اب ادر وائز باطل ہے باطل کا ہمیں پتہ ہے
ظاہری بات ہے وہ تو یعنی اس کو پتا تھا کہ کنفرم ہے کہ تھکی ہوئی ہوں یا مثلا تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا سو گئی میری آنکھ نہیں کھلے گی اور وہ سو جاتی ہے اور غسل رہ جاتا ہے اس کا تو پھر اس کا روزہ
تو یہ احتمال ہے اور اگر سستانی کہتے ہیں کہ اگر اطمینان ہو یقین سے تقریباً نزدیک ہوتا ہے اطمینان تو اگر احتمال ہے تو اگر سستانی کے مخلدین جو ہے ان کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر یقین اور اطمینان کے نزدیک ہے تو پھر جو ہے ان کا روزہ صحیح ہے اور اگر یقین اور اطمینان نہیں تو پھر بھی سو جائے احتمال اور سو جائے تو آگے سستانی کے مقلدین کے نزدیک ان کا روزہ باطل ہو جائے گا بس ان کو احتیاط کرنی ہوگی کہ تقریباً
پاک جب ہو جائے تو غسل کر لے
غسل کر لے چانس
نہ استعمال کا چانس نہ لے اس میں
اطمینان جو ہے وہ
تاکہ یہ حکم جو ہے وہاں سے نہ جائے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا دوبارہ آپ بزرگوں کو دعوت دی جائے گی زحمت دیں گے انشاءاللہ آپ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا دوبارہ کل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
شکست شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود چنان زدم به پیکر غاصه به شام را که من بند وجودش زهم گسسته شود حکم دفاع از حرم ز شام نجف دارم برم 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 همار جان به کف دارم هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست مسیرم از حرم از قدس را هدف دارم ز کودکی خادم این تبار محترمم چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم کنار لشکر عشاق قصه جدایی از یار و وطن دارم به امر حق به راه دل کفن به تن دارم پریدن از نفس که بال و پر نمی خواهد عشق از بال پریدن همان که من دارم ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست پسرم جز زیارت حسین فاطمه نیست خدا مرا از در این خانه جدا نکند جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست خطوط قرمز دور حرم ز خون من است چو برکم که مرگ من همان سکون من است پیاده میرم ز مشهد و رضا تا شام حال کبوتر حرم حال کنون من است ز کودکی خادم این تبار محترمم
مرکز مقاومت هست.